أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين حضرت القدس محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم کی سیرت ہی میں آج کی دنیا کی نجات وابستہ ہے جیسے کل کی دنیا کی نجات بھی وابستہ تھی جیسے کل کی دنیا کی نجات بھی وابستہ ہوگی حضرت القدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ساتھ جو صبح طلوع ہوئی وہ ایک دائمی صبح تھی اور دائمی صبح رہے گی اسی کا ذکر حضرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی قصیدے میں آپ نے سنا تو جب ہم دنیا کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت اللہ کے پیغام لے کر قریا قریا گھومتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری آواز میں برکت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک حضرت حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت کے نمونے ساتھ لے کر نہ چلیں دلوں کی فتح حضرت حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت سے وابستہ ہو چکی ہے اس لیے کہ آپ میں نور خدا جھلک رہا تھا اس لیے کہ آپ صفات باری تعالیٰ کی ان صفات باری تعالیٰ کے ایک زندہ وجود آپ کے ذات میں وہ صفات باری تعالیٰ جو انسان کے وجود میں ڈھل سکتی ہیں ڈھل گئی تھی یہاں تک کہ ان صفات کے اعتبار سے فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مختلف پہلوؤں سے کھولا کہیں آپ کے وجود کو اللہ کا وجود قرار دیا لیکن یہ ظاہر یہ فرمانے کے بعد پھر اس مضمون کو روشنی ڈالی یہ مضمون وحدت محمد اور وحدت خداوندی کو یکجا کرنے والا مضمون نہیں بلکہ فرق بھی کرتا ہے اور یکجا بھی کرتا ہے یہ وہ باریک پہلو ہے جس پر نظر رکھے بغیر ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے ایک پہلو سے دیکھیں تو جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود کو بیچ میں سے مٹا دیا اور محض آپ کی ذات میں صفات باری تعالیٰ کی جلوہ گئی ہوئی تو یہ کہنا درست ہے کہ آپ کی ذات میں اللہ ہی جلوہ گر تھا مگر آپ کی ذات خدا نہ بنی خدا نما بنی کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال دیا, اس کا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا. یہ توحید کامل ہے جو حضرت عبدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور یہی وہ طریق ہے جس طریق کے ساتھ ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود میں اپنے وجود کو کھو سکتے ہیں, اور ہماری ذات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو سکتے ہیں, اور ایسے جلوہ گر ہو سکتے ہیں کہ اگر ہماری ذات مٹ جائے تو جس طرح محمد رسول اللہ کی ذات میں صرف خدا دکھائی دیتا تھا, اسی طرح ہماری ذات میں بھی صرف محمد رسول اللہ دکھائی دینے لگے. یہی وہ معنی ہے جس کی پیش نظر آخرین منہم لما یلحقو بہم کی آیت میں آنے والے مسیح کو, آنے والے موعود کو محمد قرار دیا گیا. اور یہ درجہ بدرجہ سبق خدا تعالیٰ کی عرفان کا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوا, اور حضرت مسیح موعود کے وسیلے سے ہم نے سیکھا. آج سیرت کے بعض فہموں پر روشنی ڈالنا مقصود ہے جن کا تعلق توحید باری تعالیٰ سے ہے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی رفت اور بلندی سے ہے, اور اس کے باوجود آپ کی بشریت سے ہے. کس طرح آپ رفتوں میں کھوئے نہیں گئے بلکہ رفتیں حاصل کر کے واپس لوٹے ہیں, اور رفتیں چھوڑ کر واپس نہیں لوٹے, رفتیں لے کر واپس لوٹے ہیں. یہ وہ مضمون ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عرفان کے لیے جس کا سمجھنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عرفان کے لیے ضروری ہے. جب ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت سفر کرتے ہیں تو یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خدا کی جانب ہے, اور جب یہ سفر اپنی اس تکمیل کو پہنچے جو تکمیل ہمارے دائرہ قدرت میں ہے, تو اس تکمیل کے بعد ہمیں لازماً بنی نوع انسان کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. وہ ایک وہ دور ہے جو مخفی دور ہے, اور ایک وہ دور ہے جو ظاہر دور ہے. یہ دونوں باتیں ہمیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنے سے نصیب ہوتی ہیں. پہلے نبوت کا وہ دور ہے جو دنیا کی نظر سے اوجھل اور مخفی دور تھا. اس دور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اے محمد ہم نے تجھے گمگشتہ پایا. گمگشتہ کس بات میں؟ تلاش حق, راہ حق سے ہٹ کر گمگشتہ پایا, یا حق کی تلاش میں گمگشتہ پایا؟ یہ وہ دوسرا معنی ہے جن معنوں میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضالن قرار دیا گیا, اور گمراہی کے معنی کا کوئی دور کا بھی تعلق اس آیت کریمہ سے نہیں ہے. جہاں ضالن گمراہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ وہی آیت ہے جس کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اعلان کر دے, کہہ دے کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم خدا کے سوا, اللہ کے سوا پکارتے ہو. جو بھی وہ ہیں الذین, جو بھی ان کی حیثیت یا حقیقت ہے, مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں. قل لا اتبع اہواءکم, اور وہ ہیں کون چیز؟ وہ تمہاری خواہشات ہیں, ان کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں. معبودان باطل کو انسان کی خواہشات قرار دے دینا یہ معبودان باطل کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ بیان ہے. کوئی جھوٹا معبود انسان کی خواہش کے بغیر بنتا نہیں, اور خواہش ہی ہے جو بتوں کو تعمیر کیا کرتی ہے, اور بالآخر اپنی ہی خواہشات ہیں جن کی انسان خود عبادت کرنے لگتا ہے. بس شرک کا انسانی خواہش سے ایک گہرا رابطہ ہے. بس جہاں یہ فرمایا کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے ان چیزوں کی عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. فرمایا کہہ دے لا تبعوا احواسکم، میں ہرگز تمہاری تمناؤں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں ایسا کروں تو میں تو ضال ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا. یہاں ضال کے معنی وہ ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، جن کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی فرمائی گئی. ضال کا کوئی معنی بھی جو اس آیت کی ذیل میں آتا ہے حضرت عبدالس محمد رسول اللہ پر اطلاق نہیں پاتا، اور یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے. قل کہہ کر ہاں حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ اعلان کر دے کہ ضلالت کا کوئی شائبہ تک تم میری ذات میں نہیں دیکھو گے. اس کے باوجود جو فرماتا ہے وہ وجہ کا دعلن فادا، تو اس کے سوا کوئی معنی نہیں نکلتا. اے میری محبت میں کھوئے جانے والے وجود، اے وہ وجود جو اپنی ذات سے بھی کھویا گیا، سوائے میری محبت کے اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا. اے محبت میں فنا ہونے والے، ہم نے تجھے اس حالت میں پایا اور تجھے ہدایت دی. اللہ نے تجھے اس حالت میں پایا اور تجھے ہدایت دی، اور یہی وہ معنی ہے جسے کفار بھی سمجھ گئے. یعنی عجیب حالت ہے کہ کفار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے باوجود یہ جانتے تھے اور یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کا عاشق ضرور ہے، جو کچھ بھی اس کو کہہ لو، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ شخص اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے، ہر بات کھو دی ہے سوائے عشق خدا کے. یہ جو مضمون ہے عشق خدا کا، یہ اچانک ظاہر نہیں ہوا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی اس بات پر گواہ تھی، اور عشق کے سوا ہدایت کی کوئی منزل طے ہو نہیں سکتی. یہ وہ سیرت کا سبق ہے جو آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس سبق کو پڑھے بغیر آپ علوم کی طرف اگلا قدم اٹھا نہیں سکتے. آج تک کبھی کسی نبی کو نبوت سے پہلے آپ بنی نوع انسان سے کسی طرح کی نفرت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ایک بھی استثنا. ایسے حالات میں وہ پیدا ہوئے، ایسے خوفناک گناہوں کے درمیان انہوں نے جنم لیا کہ اگرچہ ان کی ذات آغاز سے انتہا تک معصوم رہی، لیکن ارد گرد چاروں اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ظلمات ہی ظلمات تھی. وہ تاریکیوں کے گھیرے میں پیدا ہوئے اور ان کے اندر نور موجود تھا، اور اللہ کے اذن کے بغیر بھی بھڑک اٹھنے کو تیار تھا. جیسا کہ آیات نور کی تلاوت میں آپ نے سنا اور سمجھا ہوگا، اس کے باوجود اذن الہی کے بغیر انہوں نے نہ قوم کو مخاطب فرمایا، نہ ان کی کسی رنگ میں مخالفت کی. اس لیے توحید باری تعالیٰ کا ایک عظیم مضمون ہے کہ خدا کے سوا کسی کو نہیں سمجھا کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھا. بس آپ کو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ ہر وہ نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو کچھ سمجھتے ہوئے نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت انبیاء کی نصیحت کے برخلاف ہے. کبھی آپ انبیاء کو نبوت پر معمور ہونے سے پہلے سوسائٹی میں نصیحت کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، حالانکہ ان کی فطرت کا نور، جیسا کہ قرآن کریم کے آیات سے پتہ چلتا ہے، ویسے ہی روشن تھا. وہ زمانے کو دیکھتے تھے، اس کے مظالم سے آگاہ تھے، اس کے گناہوں کی حقیقت سے واقف تھے. اس کے باوجود احتجاج کی آوازیں بلند نہیں کی، بلکہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے خدا کی ذات میں کھوئے گئے. اور خدا کی ذات میں کھویا جانے کا سفر ہے جو دولن خدا کا سفر ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا 40 سال کی عمر تک. روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی آپ کو وقت ملتا تھا غار حرا میں جا کر ڈوب جایا کرتے تھے. بعض دفعہ اپنے ساتھ چند دن کا زیادہ راہ لے جایا کرتے تھے. کسی کی نظر نہیں تھی وہاں کیا ہوتا تھا, اور نہ آپ کو کسی کو دکھانے کی کوئی پرواہ تھی, کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں کیوں ہوں, مجھے کیا ہو گیا. اور بہت بہت الہی بھی ایسے کھوئے گئے تھے کہ تنہائی میں جا کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. یہ جو وحی کا نزول ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ کے دن سے یہ محبت کا شعلہ بلند نہ ہوتا تو آسمان سے وہ شعلہ نور نہ اترتا جس نے آپ کو سب دنیا کے لیے نبی بنا دیا. اور باوجود اس کے کہ دنیا کو گناہوں میں مبتلا دیکھا, ایک لمحہ بھی دنیا سے نفرت نہیں, ایک ثانیہ بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہیں جس کے مجلس میں کسی روایت کرنے والے نے, بلکہ آپ کے مخالفین نے بھی یہ کہا ہو کہ کل تک تو تم ہمیں برا بھلا کہا کرتے تھے, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے, ہماری عادات کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. یہ بھی نفرت ہے جو سینے میں ابلتے ابلتے آخر یہ لاوا پھٹ پڑا. تمہیں یہی کچھ کرنا تھا. ایک بھی اعتراض مخالفین کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا. دیگر انبیاء کا بھی یہی حال تھا. وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم تجھے مرجو بن پایا کرتے, ہم تمہاری عادات و سکنات میں ایک غیر معمولی حسن دیکھتے تھے, ہم یہ جانتے تھے کہ تم بہت ہی دلکش صفات کے مالک ہو, سب اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے. بس اذن الہی کے بغیر ہدایت کا سفر نہ کرنا توحید کا ایک عظیم نشان ہے جو انبیاء سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہ نشان سب سے بڑھ کر حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی اپنی ذات کی دلچسپیوں اور اپنی ذات کی کراہتوں سے آپ کی نبوت سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ ہوتا تو آواز جوانی میں آپ ایسی باتیں کیا کرتے کہ سب لوگ دیکھتے اور کہتے کہ یہ ایک ریفارمر بن رہا ہے. مگر خدا کی ذات میں کھوئے جانا, اور جب تک علم نہ ہو اس وقت تک اپنی تمناؤں اپنی خواہشات کو دوسروں پر فوقیت نہ دینا, اور یہ نہ کہنا کہ میں سچا ہوں اور تم سب جھوٹے ہو, یہ بھی ایک توحید کا عظیم مقام ہے. اور یہی دراصل اعلیٰ توحید کا مقام ہے. اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں ایسا کھوئے گئے کہ خدا پر عاشق ہو گئے, تب خدا کی محبت کا وہ شعلہ اوپر سے وحی کی صورت میں آپ پر نازل ہوا. روایات سیرت ابن شام کی ایک روایت ہے جس میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ غار حرا میں جا کر قیام فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ ایک ایسے ہی وقت میں جب کہ غار حرا میں آپ رمضان کے مہینے میں قیام فرما تھے, جبرائیل آپ پر نازل ہوئے, اور یہی آپ کی وحی کا آغاز ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وحی کا آغاز نبوت کا آغاز فرمایا یا رسالت کا آغاز فرمایا, تو جہاں لوگوں نے عشق محمد الربہ کو کہہ کر در حقیقت آپ کی صداقت کو تسلیم کیا, مگر وہ عشق کے معنوں میں صرف محبت نہیں لیتے تھے بلکہ محبت کا جنون لیتے تھے. عشق و جنون سے ایک تعلق ہے, اور عشق کے نتیجے میں جنون پیدا ہوتا ہے, اور انسان دوسروں سے اس طرح کھو جا جاتا ہے گویا پاگل اپنی ذات میں کھویا گیا ہے. کبھی پاگلوں کو اپنی سوسائٹی سے ایک علیحدگی کی حالت نصیب ہوتی ہے, ان میں ہوتے ہوئے بھی ان سے الگ رہتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عشق محمد الربہ کا تانا دیا کرتے تھے تو ان کی مراد عشق جنون تھا. اسے تو خدا کے سوا سوچتی ہی کچھ نہیں, ہر وقت وہی رٹ لگائے رکھتا ہے, یہ مانا تھا. اور اس کا تبھی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آخر انہوں نے عشق کا لفظ چھوڑ کر مجنون کے لفظ کو اختیار کر لیا, اور کہنے لگے یہ مجنون ہے. کیوں مجنون کہا گیا؟ اصل میں اس لفظ مجنون میں آپ کی صداقت کی ایک عظیم شان دلیل تھی. کوئی شخص جو اپنے مفادات کی پرواہ نہ کرے اور ادنا غرض بھی اپنے مفاد سے نہ رکھے وہی دراصل مجنون ہوا کرتا ہے. پاگل اسی کو کہتے ہیں جس کی ہر بات اپنی ذات سے بے تعلق ہو جائے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا بد اثر لوگوں پر پڑتا ہے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ذات خود نقصان اٹھاتی ہے. آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اپنے آپ کو جلائے گا, اچانک کسی پر حملہ آور ہوگا تو لوگ زنجیروں میں باندھ کے جکڑ دیں گے. پاگلوں والی ہرجہ سرائی کرتا ہے, بکواس کرتا ہے تو لوگ اس سے الگ ہوتے ہیں. کبھی اس کو ڈرگ پلا پلا کر سلا دیتے ہیں, کبھی بستروں سے زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں. غرضی کے ہر پاگل پن کا نتیجہ خود پاگل کے برخلاف نکلتا ہے. بس دوسری گواہی انہوں نے یہ دی کہ عجیب شخص ہے, ایسی باتیں کر رہا ہے جو کلیتاً اس کے مفاد کے خلاف ہیں. ہر جو اعلان کرتا ہے لوگ اس کے اوپر اس اعلان پر اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, اس کے پیاروں کے دشمن ہو جاتے ہیں, ہر طرح کے اذیت اسے پہنچاتے ہیں, لیکن باز نہیں آ رہا. اس لیے لازم ہوا کہ یہ مجنون ہے, ثابت ہوا کہ یہ مجنون ہے. خدا تعالیٰ نے اس الزام کو لے کر اس کی حقیقت ان آیات میں کھولی ہے جو سورہ قاف میں 2-8 میں درج ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون, نون اور قلم کی قسم, وما یسطرون اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں. یسطرون سے مراد نون اور قلم براہ راست نہیں, بلکہ لکھنے والے جو نون سیاہی اور قلم کے حوالے سے ان دونوں کے ذریعے سے لکھتے ہیں, ان سب کی گواہی ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون ہرگز نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ نون اور قلم کی گواہی کیا ہے؟ یہ علم کی گواہی ہے. علم قلم سے پھوٹا ہے اور بیان کے بعد خدا تعالیٰ نے قلم سے انسان کو سکھایا ہے. بس دراصل قرآن کریم کی گواہی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کی گواہی ان کے اس الزام کے خلاف کافی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون تھے. لیکن یہ ایک گواہی کافی نہیں ہے. فرماتا ہے اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, پاگلوں کے لیے اجر تو کوئی نہیں ہوا کرتا. جو پاگلوں والی باتیں کریں, پاگلوں والے اعمال سرزد ہوں جن سے, ان کو نہ دنیا میں اجر ملتا ہے نہ اللہ ان کو اجر دیتا ہے, اور ان کے پاگلپن کا نتیجہ ہمیشہ ناکامی اور نامرادی ہوا کرتا. بس محمد رسول اللہ کو تم کیسے مجنون کہتے ہو؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے انکا لاجر غیر ممنون, تیرے لیے تو نا ختم ہونے والے اجر کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے. تیرا ہر اگلا دن پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. دن بدن تیرا ماحول جو تیرے پہلے تیرا مخالف تھا, جو جان لیوا ماحول تھا, وہ تجھ پر جان نشار کرنے والا بنتا چلا جا رہا ہے. دن بدن تیری عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر آنے والا دن گواہ بن رہا ہے کہ تو مجنون نہیں, کیونکہ مجنونوں کا یہ انجام نہیں ہوا کرتا. اور غیر ممنون میں قیامت تک کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا نشو نما پانا اور آپ کی امت کا بدت چلے جانا شامل ہے. اور غیر ممنون میں مرنے کے بعد کی دنیا میں, یعنی اگلے جہان میں بھی اس اجر کے سلسلے کا غیر منقطع ہونا شامل ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, بس تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے. آج تجھے مجنون کہتے ہیں, کل دیکھیں گے کہ تو مجنون نہیں, یہ مجنون تھے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, خود یہ جواب بن جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پاگل ہوا کرتے تھے, یہ پاگل نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عظیم انقلاب برپا ہوا کہ تمام عرب اپنے آبا و اجداد کو پاگل کہنے لگا اور حضرت محمد رسول اللہ کی عقل کے گیت گانے لگا اور تمام فراست اور تمام عقل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کرنے لگا, کیونکہ آپ ہی قدموں سے وہ فراست پھوٹی تھی, آپ ہی کے قدموں سے وہ عقل کے چشمے جاری ہوئے تھے. جس طرح اسماعیل کی ایڑیوں سے ایک چشمہ جاری ہوا, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتوں رحمتوں فراست اور عقل کے چشمے جاری ہوئے, جن سے آج تک ہم فیضیاب ہو رہے ہیں, آج تک ہم سیراب ہو رہے ہیں. ایک تو زمزم وہ ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے پھوٹا تھا, ایک زمزم وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے نکلا, قدموں کے تلے سے نکلا, اور اسی کا نام کوثر ہے جو نا ختم ہونے والا ہے, غیر و ممنون ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رب کا ہوا عالم و من ضل عن سبیلہ وہ عالم و بالمهتدین, اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. بعض دفعہ ادائیں دونوں کی ملتی جلتی ہیں آغاز میں, یعنی انبیاء بھی پاگل دکھائی دیتے ہیں اور پاگل بھی پاگل دکھائی دیتے ہیں, مگر دونوں کے انجام میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ انجام دکھا دیتا ہے کہ پاگل کون تھا اور عقل رفا کون رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون یوں بیان فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کو وہ ظاہر فرما دے گا, یہ مراد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک اور نشان جو قرآن کریم نے پیش فرمایا, جس کو جنون سے الگ کر کے اس طرح ممتاز کر کے دکھا دیا کہ وہ جنون اور وہ حضور کی صداقت کا نشان اکٹھے نہیں ہو سکتے. مجنون تو وہ ہوتا ہے جو ہر پل سے آری ہو جائے, آپ اس کی طرح محبت کا ہاتھ بڑھائیں تو بعض دفعہ وہ آگے سے تھپڑ مار دیتا ہے, بعض دفعہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے, اسے کھانا پیش کریں تو ٹھلے مارتا ہے, کھانا اٹھا کر پھینکتا ہے, برتن توڑ دیتا ہے. مجنون کے تو یہ نشان ہے, مگر خلق عظیم کسی مجنون کے نصیب میں نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اسی آیت کریمہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خلق عظیم جاہلوں اور پاگلوں کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاگل پن اور خلق اکٹھے نہیں ہوا کرتے. یہ سارے لوگ جو تجھے جھوٹا اور پاگل کہہ رہے تو پاگل, یہ تو بد اخلاق اور بدتمیز لوگ ہیں, ان کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں, ایک دوسرے کے اموال پر ان کی نظر ہے, جہاں کسی کا حق مار سکیں وہ حق مار جاتے ہیں, روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ ان کا شیوا ہے, بددیانتی ان کا پیشہ ہے. ان بد بگڑے ہوئے اخلاق والوں کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ تجھ پر پاگل پن کا الزام لگائیں جو خلق عظیم پر واقع ہوا ہے؟ اور یہ خلق عظیم کی گواہی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دی, دراصل کفار مکہ کی ایک گواہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ جب بھی کسی الزام کے خلاف دلیل قائم فرماتا ہے تو کبھی بھی وہ دلیل جبری رنگ نہیں رکھتی, اس دلیل کے اندر ایسے مضبوط شواہد ہوتے ہیں جو دشمن کو منوا کر چھوڑتی ہے. بس خلق عظیم کا ذکر یوں ہی ضمناً اور اتفاق نہیں, ایک تو پاگل پن کے برعکس خلق عظیم کا جیسا آپس کا فرق ہے, یہ ظاہر و باہر ہے. دوسری بات یہ کہ تمام کفار مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے پہلے خلق عظیم پر بیان کیا کرتے تھے, اس بات کے گواہ تھے. ان میں سب سے زیادہ بااخلاق انسان حضرت محمد رسول اللہ, آپ کا نام صدوق رکھا گیا, آپ کا نام امین رکھا گیا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ احترامن اٹھ کھڑے ہوتے تھے, آواز دیا کرتے تھے کہ وہ امین آ گیا, وہ شخص آ گیا جو امانت کا علم بردار ہے, جو صداقت کا علم بردار ہے. تو کبھی پاگلوں کو بھی صداقتوں اور امانتوں کا علم بردار دیکھا ہے؟ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہی دراصل آپ کی صداقت کا ایک ایسا نشان ہے جس کے خلاف کوئی دلیل کارگر نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ اتنا خلق و حصل قرآن، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن میں ہے اس میں مطالعہ کرو. فرمایا خلق و حصل قرآن، محمد رسول اللہ کا خلق قرآن ہے، یعنی تمام تر قرآن. آپ کے اخلاق کا گواہ اور آپ کے اخلاق تمام تر قرآن پر مبنی، ایک بھی خلق نہیں جو قرآن کے دائرے سے باہر ہو، اور ایک بھی پرانی خلق نہیں جو آپ کی ذات میں جلوہ گر نہ ہو. ایک قرآن ہے جو قول خدا تعالیٰ کا قول ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو خدا تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے، ایک ذرہ بھی فرق نہیں. یہ جو قرآن کی گواہی ہے، اس سے عظیم گواہی کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں ممکن نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس پہ ہم عاشق ہیں، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. جتنے اخلاق قرآن کریم نے سکھائے ہیں، جس تفصیل کے ساتھ سکھائے ہیں، دنیا کی وہ کتاب لا کے تو دکھائیں جس میں اس تفصیل سے ان اخلاق کا ذکر ہو. اور آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ، جس باریک بینی کے ساتھ، جس لطافت کے ساتھ اپنے غلاموں کو اخلاق سکھائے ہیں، وہ ایک ایسا حیرت انگیز مضمون ہے کہ دشمن اس پر عقل کھو بیٹھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایسا رسول آیا جس نے ہماری ہر بات میں دخل دے دیا، لیکن ہر بات اس بات میں دخل دیا ہے جس نے اگر وہ دخل نہ دیتا تو تم پاگل کے پاگل رہتے، تمہیں جینے کا سلیقہ نہ آتا. ادنا سے ادنا خلق بھی جس کی انسان کی تزئین کے لیے، اس کی تحسین کے لیے، اس کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی تھی، وہ تمام اخلاق قرآن میں درج اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر. اور جہاں کبھی کسی کو سمجھنے میں دقت پیش آئی، آپ نے تفصیل سے سمجھایا، ایک ایک چیز کی نشاندہی فرمائی، اور اتنے باریک فرق فرمائے ہیں محبت اور بت پرستی کے کہ بعض دفعہ اپنے محبت کرنے والوں کو روک دیا ہے، ہرگز یہ بات نہ کرو، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ محبت کرنے والوں کو انتہائی محبت اور پیار کی نظروں سے دیکھا ہے، اور ان کے عشق کو سراہا ہے، ان کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں. بس ایک ہی چیز ہے محبت، مگر اگر دو مختلف نیتوں کے چشموں سے پوچھے تو اس کے نتائج بالکل ایک دوسرے سے برعکس ہو جاتے ہیں. دیکھنے میں وہ محبت ہی دکھائی دیتی تھی جس کو آن حضور نے رد فرمایا، اور دیکھنے میں وہ بھی محبت دکھائی دیتی تھی جس کو آپ نے قبول فرمایا. کیوں ایسا کیا، اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی، اور بہت باریک نظر سے اس بات کو دیکھا کہ کہیں میری محبت شرک میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ اور اس سے ملتے جلتے بہت سے مضامین ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس حد تک بھی وقت نے اجازت دی، میں انہیں کھولنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ وہ وجود جس کو خدا فرما رہا ہے کہ تو خلق عظیم پر واقعہ ہے، اس سے بڑی ضمانت اس کے خلق کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر خلق عظیم ہی میں ایک انکسار کا بھی تو خلق ہے، اور یہ خلق بھی بدرجہ کمال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا. بس خدا سے یہ خوشخبری پانے کے باوجود، یہ سند حاصل کرنے کے باوجود کہ تو خلق عظیم پر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث موتا امام مالک کے باپ فی حسن الخلق سے لی گئی ہے. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری شکل و صورت اچھی اور خوبصورت بنائی، اسی طرح میرے اخلاق و آداب بھی اچھے بنا دے. جس کے اخلاق اچھے بنا دیے گئے، وہ ہمیشہ یاد کرتا چلا جاتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے بنا دے. اس میں صرف ایک انکساری کا سبق نہیں، ایک اور بھی سبق ہے. اگر اخلاق خدا تعالیٰ کی صفات کی پیروی کا نام ہے، اس کی پھر کوئی انتہا نہیں، ایک نا ختم ہونے والا سفر ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اخلاق کو پا لیا, ہم بڑے اخلاق کے مالک ہیں. ذرا غور تو کریں کہ کیا نعوذ باللہ من ذلک حضرت عبدالس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنا بیٹھے ہیں. وہ تو اپنی زندگیوں کا سفر تمام کریں اور پھر ان کو زندگیاں ملیں اور پھر سفر تمام کریں اور پھر زندگی ملے, تب بھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی آخری حدیں چھو نہیں سکتے, کیونکہ اور کوئی نہیں ہے جو ان حدوں کو چھو سکا, کوئی نہیں ہے جو ان حدوں کو قیامت تک چھو سکے گا. یہی معراج کا سبق ہے جو ہمیں دیا گیا. آپ وہاں تک پہنچے جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں تھی, لیکن ان حدوں کو چھونے والا خدا سے یاد کرتا ہے کہ اے اللہ میرے اخلاق کو مجھے ویسا ہی حسن خلق بھی عطا کر جیسا حسن خلق بخشا ہے, جیسا میری صورت کو خوبصورت بنایا, میرے بدن کو خوبصورت بنایا, ویسے میرے عادات کو بھی اچھا کر لے. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پہلی بار آپ یہ سنیں گے کہ آپ کو اپنے حسن کا احساس تھا, ورنہ کبھی بھی آپ نے کسی جگہ بھی دنیا کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت حسین ہوں, جبکہ اس دنیا میں بگڑے ہوئے محروس چہرے والے بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے حسین ہیں. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پسمانے کی خاطر اور اس کے شکر کے اظہار کے طور پر یہ دونوں باتیں یہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. عرض کرتے ہیں کہ اے خدا جب بھی میرے چہرے پر ڈالی یہ تیرا حسن دکھائی دیا, اتنا خوبصورت وجود تو نکلے, مگر میرے اندرونی کتاب کی گہرائیوں تک تیری ہی نظر ہے, تو مجھے باطن میں آخری اتھاہ گہرائیوں تک حسین بنا دے. اور یہ جو دعا ہے یہ مستقلاً ہمیشہ حسین بنتے چلے جانے کی دعا ہے. پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں والا مضمون ہے کہ کسی حسن کے مقام کو آپ نے اپنے لیے کافی نہیں سمجھا, بلکہ یہ عرض کرتے چلے گئے کہ مجھے حسین سے حسین تر بناتا چلا گیا. اور یہ بھی توحیدی کا مضمون ہے, کیونکہ آپ جانتے تھے اور آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے حسن کی کوئی آخری منزل نہیں ہے. اور اگر حسن انسان حسن خالق کا پرتو ہے تو پھر حسن خالق تو ایک لامتناہی سمندر ہے, اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں یہ فرمایا وجدک ضالاً فہدا, وہاں یہ بھی فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, تیرے ساتھ ہم نے یہ سلسلہ جاری کر دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, تیرا ہر بعد میں آنے والا لمحہ ہر گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور حسن خلق میں آپ نے جو ترقی کی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ اپنی ذات کے حسن کو اپنی ذات میں چھپائے رہتے تھے, اس لیے اگر خدا تعالیٰ اس کا اظہار قرآن کریم میں نہ فرماتا تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی لحاظ سے کتنے حسین تھے. بس یہ بھی ایک مضمون ہے, جو ظاہری حسن تھا اس کا ذکر کبھی نہیں کیا کسی کے سامنے خدا خلصہ خدا کے, اور جو اندرونی حسن تھا اسے اپنی ذات میں لپیٹے رہے اور بڑی نو انسان سے چھپائے پھرتے تھے. بسا اوقات جب حسن پل کی باتیں کی تو لوگوں کے حوالے سے کی, حالانکہ ذرا سا بھی غور کریں تو حدیث کے ایک لفظ بولتا ہے کہ اتنا حسین وجود محمد رسول اللہ کے سوا ہو نہیں سکتا. بس لوگوں کے حوالوں سے اپنی باتیں کیا کرتے تھے, اور یہ جو لوگ ہیں ان کا نام بھی نہیں, کچھ پتہ نہیں کون تھے, اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حجاب تھا اور بطور نبی کے مجبور تھے بعض اپنی صفات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے پر تاکہ ان کی تربیت ہو, اور حجاب ایسا تھا کہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ ہوں اس لیے تم ایسے بنو. جب میں کا حوالہ دیا ہمیشہ تقویٰ کے مضمون سے حوالہ دیا. اب کہا تم میں تمہیں سب سے زیادہ بول سکتی ہوں,
اور یہ وہ مضمون ہے جس کو خدا تعالیٰ خود بار بار قرآن میں کھول چکا ہے. مگر تمام حضور کی روایات اور حکایات جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک خدا کا بندہ ایسا تھا جس نے یہ کیا, ایک خدا کا بندہ ایسا تھا جس نے یہ کیا, اس میں اوروں کے بھی ذکر ہیں. مگر بسا اوقات انسان پہچان لیتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے جس کا بیان ہو رہا ہے. بس اخلاق و عادات کو ہمیشہ سنوار سے کرے جانا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا, اور اس شان سے عطا ہوا کہ ایمان کی ہر شاخ پر آپ کا کل خوابی ہو گیا. ایمان سے ہی خلق بنتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس دراصل اس کی صفات پر ایمان ہے. اور یہ بات بھی آپ کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میں یہ کہہ دینا جی ہم ایمان لے آئے یہ کافی نہیں ہے. ایمان کس چیز پر لے آئے؟ ایک انسان پہاڑ کو دیکھتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں یہ پہاڑ ہے, مگر اس کو کیا پتا کہ اس پہاڑ کے اندر کیا کیا صفات ہیں, کون کون سی معدنیات ہیں, کون کون سے فوائد اس کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کے اندر جو نباتات اگ رہی ہیں ان کی کیا, جیسے جو جانور مخفی ہیں وہ کس غرض سے پیدا کیے گئے ہیں. غرضی کے پہاڑ بھی تو ایک علوم کا پہاڑ اپنی ذات میں چھپائے پھرتا ہے. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک پہاڑ کے مشابہ قرار دیا گیا ہے. ایک ایسے پہاڑ کے مشابہ جس کی کوئی مثال نہیں. فرمایا ہم نے وہ وحی جو محمد رسول اللہ پر نازل فرمائی ہے اگر پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, اور خدا کی حیبت سے زمین کو بیچ جاتے. یہ محمد ہے جو آگے بڑھا اور اس امانت کو قبول کیا, اس کے بعد کو کھا لیا. تو جب میں پہاڑ کی بات کرتا ہوں تو محض ایک فرضی قصہ نہیں جو تعریف کرنے کی خاطر میں پہاڑ کا ذکر کر رہا ہوں. خدا تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ محمد رسول اللہ ایک پہاڑ ہیں, فرماتا ہے پہاڑوں سے بڑھ کر جو صفات پہاڑوں میں ہیں ان سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. اور وہیں کا اس سے کیا تعلق ہوا اور پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا مضمون ہے کیا؟ جب آپ پہاڑوں کے حالات پر غور کریں تو پھر ان کے حوالے سے رستہ رستہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شناسائی ہونے لگتی ہے. پہاڑوں پر بجلیاں کڑکتی ہیں اور بڑی بڑی چٹانوں کے دل پھٹ جاتے ہیں. پہاڑوں پر زندگی بخش پانی اترتا ہے اور اس پانی کے نتیجے میں تمام زمین پر زندگی کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور زندگی کا سہارا بن کر اس پانی کو مختلف صورتوں میں خدا تعالیٰ مختلف وقتوں کے لیے جمع رکھتا ہے. یہ بہت وسیع اور تفصیلی مضمون ہے, مگر زمین کی زندگی کلیت ہے, پہاڑوں کی بلندی سے لے کر سمندروں کی آخری تہ تک ان بارشوں پر مبنی ہے جو پہاڑوں پر نازل ہوتی ہیں. بس پیغام یہ تھا کہ محمد رسول اللہ پر بھی وہی نازل ہوئی ہے اور ان تمام صفات کو لے کر نازل ہوئی ہے جن کو سنبھالنے کا, جن کو برداشت کرنے کا پہاڑوں کو بھی حوصلہ نہیں تھا. یعنی محض مادی پانی نہیں اترا بلکہ روحانی پانی اترا ہے, اس کثرت سے اترا ہے اور ایسی ایسی تجلیات ہوئی ہیں کہ پہاڑوں کے دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نو انسان کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں اس بار امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلم جہولا, کیسا اپنے رب کو ظلم کرنے والا ہے, کیسا جہول ہے, عاقبت کی کچھ بھی بلوانی تھی. یعنی اپنی عاقبت خدا کے حوالے سے کیسے نظر رکھی, مگر وہی کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی صورت میں آپ کے بدن پر آپ کی روح پر جو گزر رہی تھی اس کی کچھ پرواہ نہیں, اور عواقع سے بے خبر ہو کر یہ بوجھ اٹھا لیا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کو خدا کے وہ فیوز دکھائی دیتے ہیں جو تمام کائنات کے فیوز کا خلاصہ ہی نہیں ان سے بڑھ کر ہیں. ان معنوں میں آپ تمام کائنات سے افضل ہیں. پہاڑوں سے افضل ہیں تو گویا زندگی کی ہر ضرورت آپ کی ذات سے وابستہ ہے, کوئی ادنا بھی ضرورت نہیں جو آپ کے ذریعے بنی ہوا انسان کو عطا نہ کی گئی. پہاڑوں کے وجود سے نکال دیں تو زمین سے زندگی کا وجود چمک کر الگ ہو جائے گا. ناممکن ہے کہ زندگی قائم رہے اگر پہاڑ نہ ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب پہاڑوں سے بلند تر روحانی پہاڑ تھے جن پر زندگی کی بارشیں ہوئیں اور جن پر خدا تعالیٰ کی حیبت سے زلزلے آئے. اب پہاڑوں پر جو بجلیاں گرتی ہیں ہاں روح پر تو تجلیات اترتی ہیں تو لرزہ ضرور جاری ہوتا ہے اور زمین سانپنے لگتی ہے. بینگنی نقشہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں محفوظ ہے اور آگے بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ خدا کے جلال اور اس کی جمال کی باتیں کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ کا بڑے وکاس میں لگتا تھا یہاں تک کہ ممبر لگنے لگتا تھا جس پر آپ کھڑے ہوتے تھے. ہم خوف زدہ ہوتے تھے کہ کہیں یہ ممبر ٹوٹ کے نہ جائے اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو جو مثال ہے وہ روحانی مثال ہے مگر جسمانی مثال کی کچھ صورتیں دکھائی تو ضرور دیتی ہیں. آپ کی ذات میں جو زلزلہ طاری ہوا ہے وہ ماحول میں بھی طاری ہوا ہے. یہ نہ سوچیں کہ پہاڑ تو خود کانپتے ہیں تو زمین بھی کانپنے لگتی ہے. محمد رسول اللہ تو اکیلے ہی ممبر پر کھڑے خدا کی جلوس سے کانپ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے وہ لوگ پیدا کر دیا جو ذکر الہی کو کہہ رہے ان کے بدن پر ان کی جلد پر جھرجھریاں طاری ہوئی ان کے دلوں پر خوشی طاری ہو جاتی ان کی دلوں سے جہیز ہو جاتی. تو زلزلوں کا مضمون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں رہا آپ کے ماحول میں پھیل گیا ہے. اور وہ صحابہ جن سے جنہوں نے آپ سے اللہ تعالیٰ کی شان کے ذکر سنا ہے جنہوں نے آپ سے خدا تعالیٰ کی عظمت کے قصے سنے ہیں آپ کے باپ آپ کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حیبت کو دیکھا ان کے بدن پر ہی حال ہوا کرتا ہے. تخشیر موجود قرآن کے نزول کے نتیجے میں ان کی جلدوں پر ایک زلزلہ سا طاری ہو جاتی اور ان کے دل خشیت کے ساتھ خدا کے حضور جھک جایا کرتے ہیں. اور قرآن میں ایسی تاکید تھی کہ جس سے پتھر بھی پھٹ جائیں اور اس سے بھی چشمے ٹوٹ پڑے. تو وہ چشمے ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نتیجے میں آپ کے وجود سے ظاہر ہوئے ہیں وہ ان چٹانوں سے بھی ظاہر ہوئے جو آپ کے وجود کا حصہ بن گئے. وہ بھی خشیت الہی سے پھٹ جایا کرتی تھی اور ان سے حیرت میں یہ معرفت و عرفان کے چشمے جاری ہوئے. تو حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت تو سمجھیں کہ ہے کیا. میں کمنی والا کہہ دینا میں یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہر ایک سے بڑھ گئے ایک منہ کی باتیں ہیں. ان حقیقتوں کو سمجھیں تو آپ کے منہ عاری ہو جائیں گے عاجز ہو جائیں گے ان باتوں کو بیان ہی نہیں کر سکیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں قلم ٹوٹتا ہے جہاں زبان رک جاتی ہے. کیونکہ صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ذاتی تعارف کے بغیر ممکن نہیں ہے. پہاڑ کی مثال کو دیکھیں آپ سمجھتے ہیں ہم نے دیکھا آپ سفر بھی کرتے ہیں گھومتے پھرتے بھی ہیں لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس پہاڑ میں کتنی چیزیں مخفی ہیں. اس لیے ایک عام آدمی جب پہاڑ کا بیان کرے گا تو کہے گا میں جا کے دیکھا بڑی خوبصورت وادیاں تھیں جھیلیں تھیں بہت پیاری پیاری پرندے بھی تھے یہ تھا وہ تھا تو کہہ کے واپس آ جائے گا. اور ایک سائنسدان جب پہاڑ کا بیان شروع کرے گا تو سب کچھ لکھ دینے کے بعد کتابوں کی کتابیں لکھ لے گا اور آخر پر کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اس ایک سلسلی سے جائزہ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ عرفان پہاڑ پر رکھ ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کا دعویٰ کرنے والے اپنی جہالت پر نظر ڈالیں کہ وہ ہیں کیا چیزیں. جب تک صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے قلب پر جاری نہ ہو اور تمام کرنا صحیح کچھ نمونے انسان اپنا نہ لے اس وقت تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے واقف ہو ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے حضرت نسیم علیہ السلام والسلام کی آنکھ سے جب محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو ایک عظمت کا پہاڑ جو 1400 سال پہلے ظاہر ہوا اپنے قریب دکھائی دینے لگتا. آج کے زمانے میں ضائع ہو جاتا ہے. اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ماضی تاریخ میں دور سے دکھائی دیتا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آزادانہ غلامانہ محمد رسول اللہ کی پیروی کے نتیجے میں آنکھوں کے سامنے قریب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں, ایک ایک حسن کو باریک نظر سے دیکھتے ہیں, بتاتے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں پایا, وہ بھی ہم نے اس میں پایا, سب کچھ اس سے پایا, شاہد کو کھلایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کا پہلے احساس کریں اور پھر اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں, ادب اور احترام سے اپنانے کی کوشش کریں. چھوٹے دل والے, چھوٹے حوصلے والے جب سیرت کو اختیار کرنے لگتے ہیں تو مسا اوقات تکبر کا شکار ہو کر ان رفتوں سے گر کر پارا پارا ہو جاتے ہیں, ان رفتوں کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں. پہاڑوں کا سفر خطرات بھی تو رکھتا ہے, اللہ کی حفاظت نہ ہو تو بہت سے کو پیما بلند چٹانوں سے گر کر ہمیشہ کے لیے دکھ میں اجر بن جاتے ہیں, بعض ان کی لاش پارا پارا ہو جاتی ہے, اس کا نشان تک نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جہاں بے احتیاطی کریں گے اور تکبر کا شکار ہوں گے اور تکبر کے نیچے میں غلط قدم رکھیں گے تو بجائے فائدہ حاصل ہونے کے وہ سب کچھ کھو دیں گے جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے. اور ایسے ایسے بے وقوف پیر اور فقیر ہم نے بارہا دیکھے ہیں, آج بھی ہیں, بارہا ہم کم سے لوگ اتنا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب کچھ پا لیا, اب ہمیں عبادت کی بھی ضرورت ہے, نمازوں کی بھی ضرورت ہے, اب جو کچھ کرے بخشے گئے ہیں, سب کچھ پا چکے ہیں. ایک ایم جی نے مجھے لکھا کہ ایسے ایک پیر سے, بزرگ غلطی سے مجھ سے نکل گیا تھا, ایسے بوڑھے پیر سے اس کی واقفیت تھی, لیکن سب کچھ گئے, ہاں یہ سب کچھ پا رہے پہنچے نہیں. انہوں نے کہا عبادت کی ضرورت نہیں رہی, سوال ہی پیدا ہوتا جب پہنچ گئے تو عبادت کی چل رہی ہے. اس نے کہا پھر عجیب بات ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کو یہ راز نہیں سمجھ آیا تو زندگی کی آخری سانس تک عبادت کرتے ہوئے وہ پاتا ہے, فلا رفیع لالا کہتے ہوئے, پھر رفیع لالا کہتے ہوئے, بار بار وضو کرتے ہوئے, بار بار نہاتے ہوئے, نماز کی نیت باندھتے ہوئے اسی میں بے ہوش ہو جاتے رہے, اس طرح آپ گنگنے سے رکھتے ہیں. اس ظالم یہ چاہیے جبرین انسان کو گمراہ کرنے پر چلے بیٹھے ہیں, ان کا اور شیور کچھ نہیں رہا. یہ دنیا میں خدا تک پہنچے ہوئے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے کوئی اور احتیاط کی ضرورت ہی کوئی نہیں, کسی عبادت کی, کسی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی, ہم نے خدا کو حاصل کر دیا. اگر مسلم ہاؤس جو مسجد قادیان میں دورہ کرتی تھی وہاں بھی ایک ایسا ہی خطیب پہنچا تھا. اس نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے حضرت مسلم ماؤد کو پھنسانے کی خاطر سوال یوں شروع کیا کہ جناب آپ کا بڑا شورہ سنا ہے, ایک سوال لے کر میں بھی جگہ جگہ گھوما ہوں اور کئی دفعہ لوگ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں, مجھ سے جیسے سوال کرتے ہیں کہ سب علماء دین سے سوال کر لیا, کبھی کوئی جواب نہیں ملا, تو اب آپ کے لیے میں چاہتا ہوں, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی نہیں, میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. یہ اصل نیت ہوتی ہے, باتیں اور طرح کی بناتے ہیں. چنانچہ حضرت مسلم ماؤد نوما موجود تھا, حضرت مسلم ماؤد سے اس نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی کشتی پر سفر کر رہا ہو اور کنارے پر پہنچ جائے اور کشتی میں کیا کرے, تو آپ اس کو پارو نہیں کہیں گے؟ حضرت مسلم ماؤد نے مسکرا کے فرمایا میں اس کو ضرور پاگل کہوں گا, لیکن اس سے بڑھ کر پاگل اس کو کہوں گا جو بے کنار سمندر میں سفر کر رہا ہے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو اور کہیں کنارہ سمجھ کے اتر کشتی میں بیٹھا رہنے والا عورت تو نہیں ہوگا, مگر وہ جو جہاں اترا عورت ہو گیا, اس کے بعد اسے اگلا سوال نہیں کیا. چپ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا سفر تو بے کنار سفر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری سانس تک قدم قدم اور تیز رفتار کے ساتھ کبھی جلتے ہوئے کبھی اڑتے ہوئے خدا کی طرف روانہ رہے. اور یہ ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پا لیا, وہ خدا ایک معذور چیز ہے, اس کو حاصل کر لیا, کنارہ آ گیا, پھر اتنی چیز روک نہیں گئی. تو آپ کے اخلاق کا بھی یہی حال ہے. آپ حضرت محمد رسول اللہ کی پیروی میں حقیقت میں کبھی کوئی کنارہ نہیں پائیں گے. آپ کو مجھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وہ عرفہ کنارہ دکھائی نہیں دیتا, جو اگر خدا نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ کہاں تک منتقل ہوا. جب تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہ فرماتا کہ معراج کی رات ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وہ آیات دکھائی ہیں کہ جن تک فرشتوں کے سردار کی بھی بتائی ہے, وہ آیات دکھائی ہیں کہ اس سرحد تک پہنچتی ہیں جو خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے. تو کیا آپ اور میں تصور بھی کر سکتے تھے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہے؟ تصور نسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بجا فرمایا کہ اگر خدا نہ آپ کے راز کھولتا, آپ کی محبت اور عشق کے راز, تو ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتا کہ یہ کون سا دل ہے. وہ غار حرا میں رہنے والا اپنے دل کے غار حرا میں ہمیشہ ڈوبا رہتا. خدا نے آپ کو ظاہر فرمایا تو تب آپ ظاہر ہوں گے. گرم پانی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف یہ قول, اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا اور بتایا کہ کائنات کی تخلیق کا راز کیا ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے آخری اور سب سے اعلیٰ عرصہ پھل کے طور پر کیوں پیدا فرمایا گیا. سماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو کم دن مستی ہے پارا کن ہو رہا تھا. محمد رسول اللہ کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تو ایک مکھی کھلانا تھا, میں نے فیصلہ کیا کہ میں دکھائی ہوں. اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ظاہر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ذات کو خدا ظاہر نہ کرتا تو خدا آپ کی ذات میں ہمیشہ مکھی رہتا, اور وہ مقصد غائب فوت ہو جاتا جس مقصد کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. ان تمام سارے کائنات کی ذرہ ذری کے باوجود اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیدا کو پیدا نہ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مخفی خزائن دنیا پر ظاہر نہیں ہوتے. اور یہ وہ دعویٰ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ پڑھیں کہ جتنا آپ سیرت میں سفر کرتے ہیں اتنا ہی یہ دعویٰ اور زیادہ روشن اور ظاہر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے. اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے, میں نے بیان کیا کہ ایمان عرفان کا نام ہے. خالی ایمان کوئی چیز نہیں, کسی درخت پر, کسی پھل پر, کسی چیز پر اس کو دیکھ لیں ایمان لے ہیں, یہ تو کوئی ایمان نہیں جب تک اس کی صفات کا علم نہ ہو اور ان کی صفات کا عرفان نصیب نہ ہو, اس تک تک ایمان بے معنی ہے, ایک معمولی سے ادنا سی چیز ہے. لیکن کیڑے بھی تو کائنات کو دیکھ رہے ہیں, کیڑے بھی تو درخت بھجر اور شگر کو دیکھتے ہیں, اور اپنے محدود دائرۂ عقل میں وہ ایمان لاتے ہیں. وہ جو پتھر کو چھوتے ہیں تو پتھر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نرم چیز کو چھوتے ہیں تو اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. وہ کھڑے کھوتے میں زمین کی کچھ نہ کچھ صفات ضرور رکھتے ہیں, ورنہ وہ اس دنیا سے کبھی کے مل کر پناہ ہو چکے ہوتے. ان کو پتا ہے کون سی چیز ہماری مطلب کی ہے, کون سی نہیں ہے. کچھ کو چھوتے ہیں, کچھ کو چھو کر چھوڑ دیتے ہیں, کچھ کو چھو کر قبول کر لیتے ہیں, اور ان کا آج تک اربوں سال تک زندہ رہنا ثابت کرتا ہے کیونکہ وہ سب پیسے درست ثابت ہوتے ہیں. بس ان کا ایمان ہے, اور کتنا چھوٹا سا ایمان ہے. ایک سونڈی کا ایمان, ایک کیڑے کا ایمان, کہاں وہ اور کہاں انسان کا ایمان ان چیزوں پر, تو ساری کائنات کو یوں اپنے آپ کو بعض وقت حاوی سمجھتا ہے. زمین اور زمین کی نباتات کی جو راز انسان کو معلوم ہوئے ہیں اس کا اسرے اشیر بھی جانوروں کو مجموعی طور پر حاصل نہیں, مگر ہر جانور کو اپنی ذات کے تعلق میں جو عرفان ہے انسان کو وہ ابھی تک نصیب نہیں ہوا. یہ وہی مضمون ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی عرفان کی باتیں کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہے کیا, لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے. اس زمن میں حضور اکرم نے فرمایا افضل و جتنے بھی ذکر ہیں افضل و لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل ہے. مگر کتنے سے سمجھتے ہیں ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں اور ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ایمان کی جتنی باقی شاخیں ہیں وہ انسان کی صفات حسنہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے روزمرہ کے افعال سے اور وہ نمودار ہوتی ہیں, ورنہ وہ چیز آپ میں چھپی رہتی ہیں. جو سب سے ادنا چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو رستوں کو رستوں سے ہٹا دینا, اور پھر فرمایا حیا بھی تو ایمان کی ایک شاخ ہے, آخر پر حیا کو نمایاں کرنے کے لیے فرمایا. اب دیکھیں حیا اور رستوں کو رستوں سے چیزوں کو ہٹا دینے کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ حیا تو ایک کبھی کی چیز ہے اور رستوں سے بری چیزوں کو ہٹا دینا عام روزمرہ کے نیک لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے تو ہٹا دیا کرتے ہیں, مگر ایمان سے یہ تعلق ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا خیر کا پھر بھی اللہ کے حوالے کے طرح نہیں. بعض رستوں سے چیزوں کو ہٹاتے ہیں ٹھوکر مار کے ایک طرف کر دیتے ہیں, ان کے دماغ کے کسی گوشی میں بھی وہ خیال نہیں آتا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے, میں بھی اللہ کی طرح اس کے بندوں کی بھلائی کروں. تیل کی سیل ایک انسان کی ٹھوکر بھی بن جاتا ہے اور ایک انسان کے اعلیٰ خلق پر گواہ بھی ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خلق عظیم پر واقع ہوئے, عظیم ایک ایسا لفظ ہے جو ہر چیز پر حاوی ہوتا ہے, عام حضور کا خلق ہر انسانی صفت پر حاوی تھا, ہر انسانی ضرورت پر حاوی تھا, تو ادنا سی ضرورت بھی خلق کی نظر سے کے دائرے سے الگ نہیں رہی. لا الہ الا اللہ آپ کا سب سے بڑا خلق تھا, غیر اللہ کی نفی کرنا آپ کا سب سے بڑا خلق تھا, اور صفات سے حسنہ کو اپنانا اس باریکی کے ساتھ کہ معمولی سی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان کا موجب ہو سکتی ہیں ان کو بھی دور کر دیں, یہ دو انتہاؤں کا ذکر فرمایا ہے. اس کے درمیان جو وسیع خلق کا مضمون ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کے باریک پہلو پر پوری طرح ایک شاہ سوار کی طرح قائم تھے. قدم صرف تھا آپ کا اخلاق حسنہ پر ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے شاہ سوار گھوڑے کو قابو میں رکھتا ہے, اسی طرح آپ اپنے اخلاق پر قابو پائے ہوئے تھے, اور یہ بھی ایک مضمون ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر طبیعت کی نرمی ہے اور وہ زاد و جا نرمی جا بے جا نرمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے, اس کو خلق عظیم نہیں کہا جاتا, اعلیٰ خلق عظیم بہرحال نہیں کہا جاتا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ آپ خلق پر واقع, اس کا مطلب ہے کہ خلق پر آپ کو اقتدار حاصل تھا, آپ خلق کے تابع نہیں تھے, آپ کے اخلاق آپ کے تابع تھے, اس لیے ہمیشہ ان کا برمحل استعمال فرماتے ہیں. ایک حیادار انسان بعض وقت بے وجہ نہیں ہے شرماتا پھرتا ہے, اور کوئی بات اسے کام کی پوچھے تو آگے شرما کے جلد کے نیچے نیچے کر لیتا ہے. فرمایا کہتے ہیں میرے بچے کی تو یہی مصیبت ہے, کبھی امتحان کبھی انٹرویو دے تو اس لیے ناکام ہو جاتا ہے کہ جواب دینے سے بھی شرما جاتا ہے. اب یہ خلق عظیم تو نہیں ہے کیونکہ اس کو حیا پر عبور حاصل نہیں ہے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخلاق پر عبور حاصل ہو اور سب وہ اخلاق بنتے ہیں اگر اخلاق پر عبور ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نرم دل واقع ہوئے تھے, نرم خو تھے, کہ آپ نے کبھی زندگی بھر کسی کو نہیں مارا, نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو, لیکن اللہ کے رستے پہ بڑا جہاد کیا. یعنی وہ نفس کی کمزوری نہیں تھی, جو دل کی رہنی تھی. جب غیروں کا مضمون آیا تو اشداء علی الکفار بن کے ظاہر ہوئے, اتنی مضبوطی کے ساتھ خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہے کہ ادنا بھی کسی کی ضرورت نہیں. اور یہ دل کی گرمی کا شدت قلب کے ساتھ اکٹھے رہنا اور متوازن حالت میں رہنا, اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کو جب کبھی کسی نے تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا, ہاں جب اللہ تعالیٰ کی کسی قابل احترام مقام کی حد تک کی گئی اور ضرورتی کی گئی, آپ بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اس کا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. رومعو بینہم و اشداء الکفار کا یہ مضمون ہے جو اس حدیث سے بیان ہوتا ہے, ان کا رحم دل ہونا ان کے دل کی کبھی کمزوری کے نتیجے میں نہیں تھا بلکہ خلق عظیم کی وجہ سے. اور جہاں سختی کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں بین ہی برمحل سختی فرمائی ہے اور اس کو خلق کہا جاتا ہے. اور یہی صرف آپ نے اپنے صحابہ میں پیدا کر دی, جیسا میں نے بیان کیا ہے آپ کی ذات سے جو نور پھوٹا ہے وہ پھیلتا چلا گیا ہے, ان صحابہ کے گھروں میں بھی روشن ہو گیا جو آپ کے ارد گرد آپ کے ارشاد کے طور پر آپ سے نور حاصل کیا کرتے تھے اور نور مانگا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ نرم دل میں صحابہ میں اس سے بڑھ کر کسی کی مثال پیش کی جاتا ہے, بڑی نرم دل اور رفیق القلب واقع ہوئے تھے, تو کسی بات پر رو پڑا کرتے تھے, معمولی صدمے کی بات بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی, اتنے نرم دل اتنے شفیق ہر سخت سے محبت کرنے والے. ایسے غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا اور بہت قیمت دے کر آزاد کروایا جن کو ظلم ہو رہے تھے اور آپ برداشت نہیں کر سکتے, مگر جب ایک جنگ کے موقع پر آپ کا بیٹا خود کفار کی طرف سے آپ کے مقابل پر نکلا ہے اور ایک ایسے موقع پر وہ کھڑا تھا جہاں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدر کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ بات سامنے تھا. جب بعد میں اس نے حضرت ابو بکر سے یہ عرض کیا کہ دیکھیں میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے باپ تھے, ابو بکر نے کہا خدا کی قسم مگر تم میرے سامنے ہوتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑ, اپنے ہاتھ سے تمہیں قدر کر دیتا کیونکہ تم خدا کے رسول کے مقابلے پر نکلے. اب دیکھیں کہاں دل کی وہ نرمی جو ادنا ادنا باتوں پر آپ کو رولا دیا کرتی تھی, کہاں اشداء علی الکفار کا یہ منظر. یہ حضرت محمد رسول اللہ کا پرکوع تھا جو صحابہ نے آپ کے اخلاق کے صحابہ کے اخلاق کو حسین تر بناتا رہا. آپ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو حاصل کر کے بنی نو انسان کی طرف سفر شروع کرنا ہے تو تیاری کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا باریکی کے ساتھ گہرائی کی نظر کے ساتھ مطالعہ کر کے پھر یہ سفر شروع ہوگا, اس کے بغیر تو جس کو آپ خلق سمجھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے مگر بتاؤ خاص میں جو آپ کی بے وقوفی ہو خلق نہ ہو, یا ایک بے اختیار جذبہ ہو جس کی غلامی میں آپ سے بعض باتیں ظاہر ہوں مگر وہ بے محل ہوں, وہ بہت ہی برے نتائج پیدا کرتے ہیں. میں بھی وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس خلق بتاتا ہے یہ اندر بھی ضروری ہے, سختی وہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق بتاتا ہے یہاں سختی ضروری ہے. صحابہ ایک ایسا دور بھی جنگی عہد میں آیا تھا جس کا ذکر آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, مگر یہ عجیب واقعہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا مظہر ہے کہ کس طرح آپ برمحل فیصلے فرمایا کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر غیرت آپ کے دل میں تو ابھی کی غیرت. غزوہ میں جب لشکر کا گندا ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد ایک قلیل جماعت رہ گئی اور آپ ایک غار میں پناہ گزین تھے اس وقت. اس وقت ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے اور اس نے بڑے زور کے ساتھ یہ اعلان کیا تعلی کے ساتھ اور بار بار دہرایا کہ محمد کہاں گیا, محمد ہمارے ہاتھوں قتل ہوا. تین دفعہ دہرایا. صحابہ بار بار جوش سے اٹھتے تھے کہ سر جواب دیں, آپ ان کو اشاروں سے دبا دیتے تھے بالکل کسی طرح, لیکن کبھی جو چاہیں تو علی کرم یہ کوئی کرا. یہ کہنے کے بعد ابو سفیان نے پھر تین مرتبہ ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر کا ذکر کیا اور کہا کہ کہاں ہے ابو بکر, محمد بھی گیا نازل نکالے, ابو بکر بھی گیا, عمر بھی گیا, علی بھی گیا. یہ سارے ذکر صحابہ کے نام لے کر کرتا رہا اور بڑی تعلی سے اعلان کرتا رہا. جب وہ یہ سارے نام لے بیٹھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکتے رہے کہ خبر جائے جواب نہیں دینا, کوئی جواب نہیں دینا, تو دل آخر اس نے یہ فخری اعلان کیا, اول اوبل رول اوبل حبل بدھ کی بڑائی کا اعلان کرو, حبل بدھ کی سربلندی کا اعلان کرو. جب یہ اس نے اعلان کیا تو محمد اس طرح سے قرار ہو گیا, جواب کو نہیں دیتے, جواب کو نہیں دیتے, اب جواب کا وقت تھا. فرمایا یہ جواب دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہمارا رب ہمارا اللہ ہے. جب یہ ابو سفیان نے جواب سنا تو اس نے کہا ہمارا تو ایک بت عزا عزا جو بھی ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں. پھر صحابہ خاموش ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جواب تو نہیں دیتے, صحابہ نے رسول اللہ ہم کیا کہیں. فرمایا ان سے کہو کہ ہمارا اللہ ولی اور کارساز ہے اور تمہارا کوئی ولی اور کارساز ہے. اور یہ جو بات ہے یہ اس وقت ایسی بدمحال تھی کہ جب ہر پناہ اٹھ چکی تھی اور جواب دینے کے نتیجے میں ان کی وہ پناہ کا دشمن پر ظاہر ہو گئی تھی جہاں وہ چھپے ہوئے تھے. اس وقت یہ دعویٰ نہیں, یہ زمین تھی, یہ اعلان کروا کر رہے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنی حفاظت کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی, اس لیے نہیں کی کہ اللہ ہمارا مہربان, اب جو کر سکتے ہو کر گزرو, ہم اعلان کرتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی جو غیرت تھی اور کس باریک بینی سے آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی, اس کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دفعہ ایک صحابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا ما شاء اللہ وما شاء اللہ, اتنا بات ویسے ہی ہو گئی جیسے اللہ نے چاہا اور جیسا آپ نے چاہا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تم نے مجھے خدا کا شریک بنا لیا. یوں ہی کہو ما شاء اللہ والا, جو اللہ نے کہا اور صرف اسی نے کہا. اس میں آپ کی تربیت بھی مقصود ہے. بعض دفعہ آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعا سے, اسی تربیت ہوتی ہے. میں بتا کے رہ جاتا ہوں کیا کہوں آپ کو. دعا کا ذکر پہلے چلتا ہے, جب اللہ کی تدبیر ظاہر ہو تو کسی دوسرے کا ذکر جائز نہیں, نہ کسی کی خواہش کا ذکر, نہ اس کی دعا کا ذکر, سب چیزیں ایسے ہی رہتی. ماشاء اللہ وحدہ کے سوا مومن کا کوئی آرام نہیں ہونا چاہیے, وہی ظاہر ہوا جو اللہ نے اکیلے خدا نے کہا ہے. اور اگر دعاؤں کا ذکر ہے تو پہلے دعاؤں کا ذکر کریں پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرمایا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں اس اہتمام کے ساتھ اس احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں. ایک عاجز بے کس کی دعائیں تھی. اب دیکھیں کتنا شاندار خراج تحسین جو عمر کو لگے آج انہیں کی دعائیں نہ اسے ذاتی علم تھا نہ کوئی ذاتی اختیار تھا بے قص بے بس بے سہارا مگر وہ دعائیں جب مقبول بارگاہ آئیں تو انہوں نے ایک انقلاب برپا کرا سدیوں کے مردے بھی اٹھے عربوں کا عرب صحرا جاگ اٹھا اور جگہ جگہ اس نے روحانیت کی رویدات نباتات ظاہر ہونے کی پوچھی شروع. یہ طریقے ہیں جو توحید کے طریقے ہیں جو ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اور ان سبقوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں اس زمانے میں کیسے دہرایا. کبھی آج تک میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. مجھے جب کوئی کہتا ہے دعا فرمائی تو مجھے لگتا ہے مجھے پتھر مار دیے. اکثر مجھے مارے پوچھے نہیں بچے کہ کیا باتیں کر رہے ہو میں کون جو خدا کے حضور کچھ فرما سکے. کئی دفعہ بہت بحث کرتے ہیں کہ فرمانا ہم آپ کے حوالے سے کر رہے ہیں دعا آپ اللہ کے حوالے سے کریں گے. میں نے کہا مجھے کوئی حوالہ اس کے سوا میں نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ اس محمد رسول اللہ سے کسی کو نہیں ہو سکتا تھا مگر ساری زندگی ایک مرتبہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا فرمائی. عاجز بندہ بے بس بندہ امی بندہ بے کس بندہ جب گری اور زاری کرتا تھا جب راتوں کو اٹھ کے خدا کے حضور روتا تھا ان دعاؤں کو خدا نے قبول فرمایا. یہ عظمت توحید ہے جس کو آپ کو اپنے دلوں میں اپنے اعمال میں اپنی زبان پر جاری کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کی محبتیں بے راہ ہو جائیں گی. آپ کے ادب آپ کو توحید کے رستے سے ہٹا کر سر کی گمراہیوں میں مبتلا کر دیں گما دیں گے. آپ سر کی گمراہیوں میں کھو جائیں. ہر چیز کا ایک مقام ہے ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے اور ہر چیز دوسرے سے باریک رہوں سے جدا جدا ہے. ان گاؤں کو سمجھیں یہی تقویٰ کی باریک رہے ہیں جن کا بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں اور یہی وہ پل صراط ہے جس کے ایک طرف جہنم اور دوسری طرف جنت ہے. اگر پار کر جائیں تو جنت ہے اگر پہلے کہیں گر جائیں تو دونوں طرف جہنم کے آنکڑے ہیں جو آپ کو کھینچ لیں گے. بس قدم سوچ سوچ کر اور بہت احتیاط سے اٹھائیں. اگر آپ اس مضمون کو سمجھیں تو جنت الماویٰ ہمیشہ کی جنتیں آپ کا انتظار کریں گے اور اگر راستے کی ٹھوکروں کا شکار ہو جائیں گے تو آپ کا سفر آپ کی ہلاکت کا سفر بن جائے گا نجات کا سفر نہیں کہلا سکتا. آپ دنیا کو نجات دینے کے لیے بنائے گئے ہیں. آپ کو نکالا گیا ہے اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ساری زندگی دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بس کا رام پہنچا ہو اور زندگی بس توحید کا پیغام پہنچا. جب نجات میں توحید کو جاری کرے میں جو آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں عمومی طور پر کہتے چلا آیا ہوں مگر ہر دفعہ کہنے کے بعد میرے دل میں پھر پیاس بڑھے کو کیے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکا بھی میں سمجھا نہیں سکا میں دکھا نہیں سکا. ٹھوکریں کہاں کہاں ہیں جہاں آپ نے بچ کر چلنا ہے. وہ کون سے مقامات ہیں جہاں بڑھتے ہوئے پورے توکل کے ساتھ پوری شان کے ساتھ تیزی رفتاری سے آگے بڑھتے چلے گئے. آپ کو کوئی خبر رکھے اس کو یہ رائے حضرت محمد رسول اللہ نے ہم پر کھولی پر دیکھیں کتنا باریک نظر کتنے باریک نظر سے آپ صحابہ کے دین کی کیفیت پر نگاہ رکھا کرتے تھے. ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی حیبت سے یعنی حیبت ان معنوں میں جیسے ایک عظیم وجود کی حیبت ہوا کرتی ہے. بعض دفعہ لوگ واقعتا چھوٹے چھوٹے معمولی انسانوں کے سامنے بھی لرزنے لگ جاتے ہیں. مجھے اس کا تجربہ بار رہا ہوا ہے. بعض لوگ خلافت کے منصب کا ذکر سنتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں تو جب وہ سامنے حاضر ہوتے ہیں تو بعض دفعہ वो रोग इतना तारी हो जाता है कि बाद लड़कियां देती हैं वो कांपने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं, बाद मर्द भी चुप पाप लेते हैं, बाद में जाके देखते हैं कि हम कुछ कह नहीं सके थे। हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी ऐसे वाकयात रूनुमा हुआ करते थे, मगर आप उनको समझाया करते थे। एक मौके पर, और मैं भी कोशिश करता हूँ जहाँ तक बस चले समझाता हूँ, गुस्से की वजह से नहीं, प्यार के इजहार के तौर पर, अल्लाह ताला आपके सामने उसका साजिर हुआ और रसूल सल्लम के सामने आकर थर थर कांपूंगा, उसके चंद जोश से हिलने लगे। हुजूर अकरम ने रहम की नजर से आपको उसको देखा और फरमाया, मुझसे मत डरो, मैं तो एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त खाया करती। सुभान अल्लाह, कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त खाया करती थी, मुझसे क्या डरते हो? पता है मक्का के मौके पर आप मक्के में दाखिल हो रहे हैं और अजीम फतह का दिन है जिसकी खुशखबरी खुदा ताला ने आपको दी थी। इससे बड़ा अजीम शान फतह का दिन कभी इंसानी तारीख में रूनमा नहीं हुआ कि किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोरी की हालत से उठाकर इस शान से मक्के में दाखिल फरमाया है। क्या तारीख की तलाश करें, कभी ऐसे फतह का वाक्य आपको दिखाई नहीं, बगैर खूनरेजी के, बगैर जंगो जिदाल के, एक अजीम रोग की फतह थी और पहाड़ों की तरह उनको उनके दिलों पर रोग तारी हो गया था, नाज़ुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोग। लेकिन वो रोग ऐसा था जो दुश्मन पर पड़ता था, उसकी ताइज हुई थी, अल्लाह ताला ने उसकी ताइज फरमाई। अपना ये क्या हाल था आपके दिल का? बड़े बड़े जर्नैल जब बड़े इलाके फतह करते हैं, बड़े मुल्कों में कदम रखते हैं, तो उनकी शान से उनकी गर्दनें बुलंद हो जाती हैं, गर्दनें अकड़ जाती हैं और सर बुलंद हो जाते हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन खुदा की अजमत और जबरूत के सामने ऐसी झुकी कि रोते रोते काफी थे, एक छोड़ी लग गए, झुक गए, सजावेज हो गए। इस शान से ये फतह रसीद जर्नैल मक्के में दाखिल हुआ। अगर कोई अपनी वजह से समझता हो कि मैंने फतह हासिल किया, वो ऐसे नमूने नहीं दिखा सकते। आप भी दुनिया को फतह करने के लिए निकले हैं, इस इज्ज और इंकिसारी के साथ लोगों के दिलों को फतह करें कि खुदा के हुजूर रोते रोते आपकी गर्दनें झुक जाएं, अपनी सवारियों की काठियों से गर्दनें लग जाएं। ये वो कुल के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो फतह का कुल है, जिसे कुल के अजीम मताफत बयान फरमाया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने फतूहात अता फरमाई तो फतह मक्का ही नहीं, वो तो फतूहात का एक आगाज था। बहुत बड़ी बड़ी फतूहात इर्द गिर्द के इलाके में फारस तक आपको रसीद हुई और उस वक्त रोम के इलाके से एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि शाह फारस और रोम, रोम के इलाके से या किसी और जगह से, नई मफतू कौमों में से एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा शाहान फारस और रोम को उनकी रियाज सजदा करती है। जब उनके महलात में उनके दरबारों में जाती है तो सर जमीन से लगा देती है, सर जरीर हो जाती है। क्या हम भी आपको सजदा ना करें? आपने बड़े जलाल से फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा रवा नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा रवा नहीं। बस जो अजमत भी आपको नसीब हुई वो खुदा की खातिर थी और खुदाई के हवाले रखी, कभी भी अल्लाह की अजमत को अपने लिए अपनाया नहीं। एक मौके पर, और इतना बारीक ख्याल था कि एक मौके पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो बैठकर नमाज पढ़ाने लगे। صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تو فرمایا تم سب بیٹھ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا کے دربار میں مجھے ہی بیٹھنے کی اجازت ہے. شان ہے اتنی باریک نظر سے اپنے غلاموں کو تربیت کروائیے کہ دنیا کی کسی نبی کو یہ توفیق ملی اس باریکی اور لطافت کے ساتھ اپنے صحابہ کی توحید کی حفاظت کریں. ہمیں جو توحید نصیب ہوئی ہے محمد رسول اللہ کے حوالے سے ہوئی ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے توحید نہیں ہوئی؟ اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. جب محمد رسول اللہ کی پرواہ نہیں ہوگی تو توحید کے دائرے سے آپ کو مکھی کی طرح باہر نکال کے نہیں دیا جائے, کوئی سعادت آپ کی باقی نہیں رہے گی. سب سعادتیں سب برکتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنے میں ہیں, اور یہی ہے جو قرآن بار بار ہمیں سماتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے. قرآن کریم نے جو آپ کے دل کے راز کھولے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اور اس واقعہ کا اظہار پہلے گزر چکا ہے کہ میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کے گزارا کیے تھے. ہر لمحہ آپ کے دل سے آواز اٹھا کرتی تھی, جب بھی لوگ آپ کی تکریم کرتے تھے آپ کی عزت کرتے تھے, دل کہا کرتا تھا میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا ہوں. تو اللہ نے فرمایا قل, کہہ دے ان کو, انما انا بشر مثلکم, میں تو محض ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا, مگر یہ بھی بتا دے یوحا الی انما الہکم الہ واحد, بشر تو ہوں مگر وہ بشر ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے, جس کو خدا کہتا ہے کہ میں ایک ہی خدا ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. بس بشر اور بشر میں وحی نے فرق کیا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے. یہ بشر اپنے آدمی کے آخری مقام تک پہنچا ہوا مثلکم کہہ دے, حالانکہ کہاں صحابہ, کہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں دیگر مخاطب, مگر بشریت میں مثل کہنا ایک بہت ہی عظیم عرفان کا بیان ہے. بشریت کے پہلو سے خدا نے کوئی فرق نہیں فرمایا, بشریت کے باوجود وحی کا نازل ہونا اور اس عظیم وحی کا نازل ہونا جس کو قرآن کہتے ہیں یہ ہے آپ کی عظمت کا نشان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کو پھر دوسری جگہ یوں بیان فرماتے ہیں جو قرآن نے آپ کو سمجھایا اور بتایا کہ اعلان کر بتا دے سب کو, انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا, دیکھو میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے, کیسے تسلی دے رہے ہیں بنی انسان, تم دل سے بھی بشری خطائیں سرد ہو جاتی ہیں, دیکھو میں بھی خود بھول جایا کرتا ہوں, گھبرانا نہیں. مگر اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے تو ایسی وحی نازل ہوتی ہے جو ان مقامات پر بھولنے نہیں دیتی جن مقامات پر یاد رکھنا ضروری ہے, اور یہ فرق ہے ایک عام بشر میں اور ایک وحی یافتہ بشر میں. آن حضرت فرماتے ہیں کہ تم بھی بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا ذمہ ہے تم زبان کو تیز سے حرکت نہ دو, ہم ذمہ دار ہیں کہ جو کلام تم پر اتارا جا رہا ہے تم اس کو یاد رکھو گے, اور ہم دوسری جگہ فرماتے ہیں ہم یاد رکھنے کے لیے تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے. بس کوئی ایک مقام بھی جہاں بشری کمزوری کے نتیجے میں صاحب وہی نبی بھول سکتا تھا وہاں بشریت اس کے وہی کے تقاضوں کی راہ میں حائل نہیں ہونے دی گئی, اس لیے یہ غلط فہمی بھی دور کر دی گئی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ بات بھول کر ہمیں کہہ دی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, وہ ایسا بشر نہیں ہے کہ خدا کے تعلق میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو اور بھول چوک اس کی ذمہ داریوں کی راہ میں حائل ہو جائے.
مگر عام امور دنیا میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نہ صرف لوگوں جیسا بیان فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ ان کو بعض امور دنیا میں اپنے سے زیادہ جاننے والا بھی بیان کر دیتے تھے۔ یہ بھی آپ کی انتصاری کی انتہا ہے۔ ایک موقع پر صحیح مسلم میں روایت ہے کتاب الفضائل میں، انتم فرمایا انتم عالم و بے امر دنیا کو، اپنے دنیا کے معاملات میں تم زیادہ عالم ہو۔ اب ہے تو بہت بڑی داد جو دی گئی ہے، مگر دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ چند دن کا فائدہ ہی ہے جو اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ علم وہ جو دنیا کا بھی محافظ ہو جائے اور آخرت کا بھی محافظ ہو جائے، تو وہاں ان کو داد دے دی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بالکل محروم ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں فکر نہ کرو، دنیا کے معاملات میں تم بہتر جانتے ہو۔ ایک موقع پر جبکہ کھجور کے پودوں کو نر مادے سے پودوں کو کی تولید کے لیے نر مادہ مادے سے مراد مادہ، نر مادہ نہیں بلکہ نر مادہ جو نر پھول کے اوپر رکھتا ہے وہ صفوف تھا۔ میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ مادہ سے کہیں آپ غلط معنی نہ سمجھ جائیں۔ وہ صفوف جو نر کھجور کے سٹیمن پر پیدا ہوتا ہے، اس کو مادہ سراہی کے اوپر منتقل کیا جا رہا تھا، شاخیں توڑ کر نر درختوں سے مادہ درختوں کے اوپر صحابہ چھڑک رہے تھے، کیونکہ انگور کھجور کے درخت کو برابر کرنے کے لیے، پھلدار بنانے کے لیے لازم ہے کہ نر صفوف مادہ رحم کے اوپر چھڑکا جائے، اس کے بغیر وہ برابر نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا ضرورت ہے، اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اور اسی طرح چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو منع کر دیا تھا، یہ تو سارے کھجور ضائع ہو گئے، ان میں تو پھل ہی نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دین کا رسول ہوں، دنیا کا رسول تو نہیں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے علوم دینی آنکھ سکھانے کے لیے بھیجا ہے، علوم دنیا سکھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں پہلے بھی یاد کر چکا ہوں ایک دفعہ کہ یہ بھی انکساری کی، کیونکہ علوم دنیا بھی ہم نے آج اس سے کی تھی، روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا، مسواک کرنا، صفائی بدن کی، صحت کی احتیاطیں، کس چیز کو استعمال کرنا ہے صفائی کے لیے، کس کو نہیں کرنا، کھانا کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے، کتنا پیٹ خالی رکھنا ہے، کون سے امور دنیا ہیں جن پر آپ نے روشنی نہ ڈالی ہو، تجارت کے راز ہمیں سکھائے، تجارت کی ترقی کے گر بتلائے، بتایا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں قوموں کی تجارتیں ترقی کرتی ہیں، کون سی بدخلقیاں ہیں جو تجارتوں کو بھی ہلاک کر دیا کرتی ہیں، کون سے امور دنیا ہیں جو آپ نے نہ بتلائے۔ مگر انکسار کا یہ عالم ہے، ان کو فرمایا میں تو دین کی سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دنیا کے کاموں میں تم زیادہ جانتے ہو۔ عورتیں بعض دفعہ محمد رسول اللہ کی محبت کے گیت گایا کرتی تھیں۔ بخاری کتاب المغازی میں ذکر ہے، ایک موقع پر عورتوں نے نغمہ گاتے ہوئے عرض کیا، وفینا نبی یعلم ما فی نبی، ہم میں سے کیسا رسول ہے جو جانتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات مت کہو، ایسی تعریف مت کرو جو خلاف واقعہ ہو، اور اپنی تعریف میں آپ کسی کو مبالغے کی اجازت نہیں، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کی مراد یہ ہوگی کہ اللہ نے اس کو غیب کی خبریں دی ہیں، لیکن چونکہ ایک مفہوم یہ بھی کر سکتا تھا کہ ذاتی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم یعنی کل کا علم رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کی اصلاح کیے بغیر بات کو وہیں لٹکا نہیں رہنے دیا۔ اور کوئی بھی ایک ایسا موقع نہیں ہے جہاں اصلاح کی ضرورت تھی آپ خاموش رہیں۔ چنانچہ علماء نے ایک حدیث کو حدیث تقریری بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امور دینیہ میں کوئی خلاف شرع واقعہ ہو رہا ہو اور آپ منع نہ فرمائیں. اس لیے اگر یہ ثابت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی واقعہ ہوا ہے اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. یعنی حدیث تقریری کا مضمون تقریر کے مضمون سے بالکل برعکس ہے. مطلب یہ ہے یہ حدیث ہے یعنی یہ حضرت کی طرز ہے خاموشی ہے جو بیان کرتی ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو عورتوں کا نغمہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں گیت گانا, اس کے متعلق بعض دفعہ بعض احمدی بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی احمدیہ کے اوپر عورتوں کی آواز میں گانے سنائے جاتے ہیں, جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عورتوں کی آواز میں گانے سننا منع فرمایا ہے. اول تو ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہوتی کہ جو محمد رسول نے منع نہیں فرمایا حضرت مسیح موعود کیسے منع فرما سکتے. کچھ اور بات ہے جو منع ہوئی ہے, کچھ بات ایسی ہے جو منع نہیں ہوئی, اور جو منع نہیں ہوئی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اس تحریر کو پڑھتے نہیں, اس میں لکھا ہے کہ عورتوں کے فحشہ گانوں سے یا فحشہ عورتوں کے گانوں سے اخلاق خراب ہوتے ہیں, اس لیے ایسا کام نہ کرو. مگر اگر گانے اللہ اور دین کی محبت کے گانے ہوں تو عورت کی آواز ہو یا مرد کی آواز ہو, آواز تو بہرحال دل پر اثر کرتی ہے, نیکی کی آواز نیک اثر پیدا کرے گی اور بدی کی آواز بد اثر پیدا کرے گی. ایک دفعہ نہیں بارہا ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی آواز میں نیکی کے گانے سنے اور منع نہیں فرمایا. ایک موقع پر, اور یہ حدیث تقریری بن جاتی ہے اس ان معنوں میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے, منہ دوسری طرف تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمجولیاں بیٹھی, وہ اس وقت جو بھی دف کی قسم مہیا تھی مضراب پر وہ چھیڑ کر وہ گانے گا رہی تھی اور اچھے نیکی کے گانے گا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیا کی جو غیر معمولی تھی اس کی وجہ سے منہ دوسری طرف کر لیا مگر خاموشی سے سنتے رہے, منع نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر حاضر ہوئے تو وہ ڈر کے مارے ساری دوڑ گئے. اب دیکھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کیا چیز ہے, ابو بکر کی دل کی نرمی کیا چیز ہے. وہ دوڑ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور ابو بکر نے ان کو جہاں تک مجھے یاد پڑا ڈانٹا بھی ان کو, کچھ آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو, اس میں حدیث کیا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہم نے اخلاق سیکھنے ہیں, اور اگر ان دائروں میں محدود رہیں جن دائروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی حکم فرمایا ہو یا حدیث تقریری بعض باتوں کو جائز قرار دے, تو کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے خلاف زبان کھولے. ہاں اگر بات خرابیوں کا استعمال ہو تو جہاں وہ استعمال پیدا ہو وہاں قدم روکے ضروری ہیں, اور اسی وجہ سے میں نے رفتہ رفتہ محسوس کر کے کہ بعض نام سن سن کے لوگوں کی توجہ پیدا ہو گئی ہے کہ فلاں کی اچھی آواز ہے, منع کر دیا کہ اب جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں ان کا نام نہیں لینا. اگر وہ اچھی آواز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مزاحیہ یا ناتیہ کا نام پڑھتی ہیں تو پڑھنے دو, اس کا دل پر بہت اثر پڑتا ہے, لیکن عورت کا نام ہی کوئی نہیں, اس کا وجود ہی سامنے نہیں, اس سے کسی بدبخت کو کیا فرق پڑے گا. ایک تو نیکی کی باتیں ہوں, اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس معاشرے سے خط آتے ہیں وہاں دن رات ہر گلی میں گندے فلمی گانے اونچی آواز سے ہر گھر میں سنائی دیتے ہیں. آپ کے گھر ہو یا نہ ہو ہر طرف وہ گندی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور گانے اٹھ رہے ہیں. اور لکھنے والے بھی ایسے ہیں, جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے حلف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلمی گانے نہیں سنتے تو چپ کر گئے, کوئی جواب نہیں. روزمرہ کی زندگی اور دین کے معاملات میں یہ تفریق کر لینا سوائے اس کے کہ منافقت پیدا ہو, اس کے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. روز مرہ کی زندگی میں ہر قسم کی فحشاں بھی منظور ہے، دن رات فلمی گانے سنائے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، اور ایم ٹی اے پر کوئی نیکی کی باتیں کرے، ہم لوگ سنا کے گیت گائے تو اعتراض کے لیے کھڑے ہو. ہم نے تو ان سے دین نہیں سیکھنا، محمد رسول اللہ سے سیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں وہ احتیاطیں لازم ہیں جن کے بغیر بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں سے بھی بدی کی راہیں کوٹ پڑتی ہیں. ہم جہاں تک ممکن ہے ان احتیاطوں کو اس پر نگاہ رکھتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی بیمار دن ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بیمار دنوں کا تو یہ حال ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آیات نازل کرتے ہیں، فزادہ اللہ مرادا، بیمار دنوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کے کلام سے بڑھ جاتی ہیں، پھر عورت کی آواز سے بڑھ جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دل بیمار ہوں تو بعض دفعہ دوائیں بھی زہر کا اثر کرتی ہیں. قرآن سے بڑھ کر شفا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ شفا اور شہد سے بڑھ کر شفا کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی بدنی طور پر، روحانی طور پر قرآن شفا میں ہر دوسری شفا سے بہت بڑھ کر ہے، لیکن قرآن کریم نے شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بیمار کا ذکر کیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ اس کو اس طرح تکلیف ہے، اسال سے یا کوئی تکلیف تھی، آپ نے فرمایا شہد دو، شہد دیا گیا، اس کے اسال زیادہ ہو گئے. تو شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس کے تو بیماری بڑھ گئی، آپ نے کہا اس کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد جھوٹا ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی بیماری کی حالت یہ تھی کہ شفاف کی طاقت نہیں ہے اس میں، اور بعض دفعہ دوا سے غلط رد عمل پیدا ہوتا ہے، دوا درست ہوتی ہے. اور یہ عمل ایلوپیتھی میں بھی مشاہدے میں آتا ہے اور ہومیوپیتھی میں بھی مشاہدے میں آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بڑا رد عمل ہو گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مجھے یہ معلوم ہوئی کہ شہد جتنی تھوڑی مقدار میں دینا چاہیے تھا تو اس سے زیادتی کر گیا، اور وہ اس کا پیٹ اس کو برداشت کرنے کی اہلیت بھی رکھتا تھا. یہ تو مراد نہیں کہ شفا ہے تو پیالے کے پیالے پہ لا دو، کوئی دوا بھی جس میں شفا ہو اس کی ضرورت سے زیادہ پلا دو تو مریض ان کو مارے گی وہ دوا. ہومیوپیتھک پوٹینشیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، آج کل جماعت میں بڑا اس سے چرچا ہو رہا ہے، بعض بیمار کو طاقت سے بڑھ کر دوا دے دیتے ہیں تو اس کا حال بگاڑ کے چھپ بگاڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا. اور بعض بڑے بڑے عالم ماہر فن اور طبا نے بتایا ہے کہ بعض پوٹینشیاں ایسی ہیں کہ اگر تم نے احتیاط سے استعمال نہ کیا تو مریض کو شفا دے گی، بھیا اس کو مار بیٹھو گے. تو یہ مضمون ہے، میں ضمناً سمجھا رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازماً اس کا یہی مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے تو خدا سچا ہے، شہد میں ضرور شفا ہے. تم طریقے سوچو کہ کس طرح شفا حاصل کی جائے، اور اگر بے طریقہ دو گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت آپ کے قول سے ہی ظاہر نہیں ہوتی تھی، آپ کے فعل سے بھی ایسے ظاہر ہوتی تھی کہ اس کی کوئی مثال آپ کو دوسری جگہ دکھائی نہیں دے. آپ نے ہر اس چیز سے باوجود طاقت رکھنے کے اعتراض فرمایا جو کسی انسان کی شان بڑھانے کا موجب بن جاتی ہے. لباس سادہ رکھا، رہن سہن سادہ رکھا، کھانا پینا سادہ رکھا، اوڑھنا بچھونا سادہ رکھا. اس لیے نہیں کہ وہ نعمتیں آپ کے لیے نہیں تھیں، یہ نعمتوں کا استعمال ناجائز تھا. قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ تمام نعمتیں کون ہے جو ان نعمتوں کو حرام قرار دے جو خالصتاً ہم نے اپنے بندوں کے لیے بنائی. کھانا پینا ہر چیز اس میں شامل ہے، اور لباس بھی، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ہمارے بندوں کے لیے ہوں گی، اور دنیا میں مومنوں کی خاطر یہ اعلیٰ درجے کی چیزیں پیدا کی گئی. حضرت محمد رسول اللہ جو مومنوں کے سردار تھے، تمام کائنات کی نعمتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی مہمان نوازی کے طور پر پیدا کی گئیں. اگر یہ نتیجہ نکالا جائے تو اس میں قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا. مگر امدن چھوڑی، کیوں چھوڑی؟ اس لیے کہ ہر نعمت کا بشریت کے درجے کے بڑھنے سے بھی ایک تعلق ہوا کرتا ہے. جب بادشاہیں جب بادشاہ بڑی عالیشان تین کی قباؤں میں رونما ہوتے ہیں تو ان کی عزتیں بڑھ جائے کرتی. جب اچھی خوراک کھانے والے بہت اعلیٰ درجے کی خوراک استعمال کرتے ہیں ان کے دسترخوانوں کی چنی جاتی ہیں تو ان کے مرتبے بلند ہو جائے کرتے. یہ آن حضور کی احتیاط تھی. خدا نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اگر ذرا بھی بے احتیاطی فرماتے اپنے لباس اوڑھنے بچھونے میں تو آپ کے مرتبے کو بشریت سے بڑھا کر انہیں پتہ نہیں کہاں پہنچا دینا. بے انتہا قربانی کی توحید کی خاطر. آپ جب یہ پڑھتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے تو چٹائی پر چٹائی سے آپ کے بدن پر نشان پڑ گئے. پھر چٹائی کی گنتی ہوتی ہے آپ کے سارے جیل پر وہ گنتی دکھائی دے رہی ہے. ایک صحابی نے جو دیکھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا دیکھا. حضرت عمر کے مجھے روایت ہے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور یہ بستر یہ بچھونا. ابن مسعود کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی وہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یعنی معلوم ہوتا ہے دو ایک نہیں دو تین صحابہ تھے جن پر یہ جب ان پر یہ ان کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو حضور کی حضرت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا ہم آپ کے لیے بہت آرام دہ بچھونا نہ بنا لیں. فرمایا مجھے دنیا اور اس کے آرام سے کیا تعلق ہے. میں اس دنیا میں اس قدر سوار کی طرح ہوں جو درخت کے نیچے سستانے کے لیے اترا اور پھر شام کے وقت اس کو چھوڑ کر آگے چلتا. آرام سے کیا نسبت ہے. اس میں ایک مضمون تو وہی جو میں بیان کر چکا ہوں. ایک اور مضمون ہے کہ آپ دنیا کو میں صرف اور عارضی سی چیز سمجھتے تھے. کبھی کسی شتر سوار کو دیکھے کہ درخت کی چھاؤں سے ہی چمٹ کے بیٹھ رہے ہیں اور وہیں کا ہو رہے. میں تو عارضی سا ٹھکانا ہے درختوں کی چھاؤں چلے تو بعض وقت زمین پر ہی بیٹھ جاتے ہو وہیں لیٹ جایا کرتے. وہاں تو چٹائی بھی مہیا نہیں ہوتی. یہ دنیا تو میرے نزدیک ایک عارضی چھاؤں ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. آج آیا ہوں تو کل اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف واپس رہ جاؤں. میری ساری نعمتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات میں ایک عظیم علم ہوتا تھا اور علم کے ساتھ گہرا عرفان تھا جو انسان کو نصیب ہوتا ہے. بعض لوگ علم اختیار کرتے ہیں وہ بھی دکھاوے کی خاطر. بعض لوگ ٹاٹ پہن کر پھرا کرتے تھے اور بعض صوفی تھے جو جھوٹا کھانا فرض سمجھتے تھے. بعض بعض لوگوں کے سامنے وہ محض برا پھانک لیا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ کوئی مل سکتی ہے. بعض صوفیوں کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ کھانے کے ساتھ تھوڑی سی گندگی بھی ملا لیا کرتے. ہم تو ایسے لوگ سب جھوٹ سب مکاری. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کے طریقے بھی ایسی پاکیزگی تھی ایسی لطافت اس سے زیادہ نفیس انسان کبھی دیکھا نہیں گیا. آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی اور خوشبو آتی ہے مگر اگر بدن میں صحت ہو اور بدن ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں مبالغہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان جو نہایت ہی لطیف زندگی بسر کرتا ہو اپنی ضرورت سے زیادہ ایک چاول کا دانہ بھی نہ کھائے بلکہ بھوک سے پہلے ہاتھ کھینچ لے اور اس کی زندگی کا معمول نہایت صحت مند اور محنت کا معمول ہو اور وہ روزانہ غسل بھی کرے اور صفائی کا ہر لحظہ خیال رکھے اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے. اگر آپ کسی انسان سے پیار کریں اور آپ کو پتا ہو کہ اس کو صفائی پسند ہے تو آپ ضرور صفائی کا خیال رکھیں. اور جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ کی مجھ پر نظر ہے اور اس کو صفائی پسند ہے تو آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تک صفائی کا خیال میں رکھتے ہیں. ایسے بدنوں سے بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی جن کے اندر سارے خون دوڑتا ہے, لوگوں کے سانس تب گندے ہوتے ہیں, لوگوں کے پسینے تب بدبودار ہوتے ہیں جب ان کے بدن میں تعفن دوڑتا ہے. اور اکثر میدے کی خرابی سانس کی بدبو میں بھی ظاہر ہوتی ہے, پسینے کی بدبو میں بھی ظاہر ہوتی ہے, فضلے کی بدبو میں بھی ظاہر ہوتی ہے. بس یہ باتیں مبالغے کی باتیں نہیں, یہ حقیقت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بدن سے جو وسیفہ پوٹ پڑتا اس سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی, لیکن اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا. ایک بے اختیار سادہ سی از خود روز زندگی تھی جو آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور نظر تھی تو صرف اللہ پر, وہ دیکھتا ہے. اور وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اشعار میں بار بار ہم سنتے ہیں اور دل پر وجہ تاری ہو جاتا ہے, سبحان من یرانی سبحان من, پاک ہے وہ ذات جو ہر حال میں مجھ پر نظر رکھ رہی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتے تھے اس کی نصیحت دوسروں کو کرتے تھے, اور کیونکہ آپ نے تمام دنیا کو اچھی نصیحتیں کرنی تھیں اس لیے ایک بھی خوبی کی بات نہیں تھی جو آپ کہتے ہوں اور آپ کی ذات میں نہ ہو. یہ دوگلے پن کا کامل فقدان, ایک عظیم الشان خلق ہے جو حیرت انگیز ہے, جو واقعتاً انسان کو سمندر کی حیرتوں کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے. ناممکن ہے آپ اپنی ذات پر غور کر کے دیکھیں تو آپ کو قول اور فعل میں کوئی ادنا سا بھی تضاد دکھائی دے. ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں ایک شخص جو ظالم صفات تھا جس کے قتل کا حکم دے دیا گیا تھا, وہ لایا گیا اور صحابہ نے اس کو قتل نہیں کیا, حالانکہ اس کی پیشہ کردار ایسا ظالمانہ تھا کہ اس پر قتل واجب ہو چکا تھا. تو جب وہ وقت گزر گیا رسول اللہ خاموش رہے. اب خاموشی بھی دیکھیں کہاں ہے, جہاں آپ کو افرق کا حق ہے. ان سب کی جان بخشی کا آپ کو خدا کی طرف سے حق تھا, لیکن اس حال میں جب کہ وہ معافی کے لیے اس کو لایا گیا ہے آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے قتل کا حکم دیں, مگر جانتے تھے کہ یہ جان بخشی کے لائق نہیں ہے. جب وہ گزر گیا تو آپ نے اس بات کا اظہار کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آنکھ کا اشارہ کر دیں, اشارے سے بتلا دیں. آپ نے بڑے جلال سے فرمایا نبی کی آنکھ قائم نہیں ہوا کر, یہ ناممکن ہے کہ میری آنکھ وہ اشارے کرتی جو میں کہہ نہیں سکتا. یہ ہے عظمت کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی ذات میں کوئی بھی دوغلاپن نہیں, کہیں بھی نہیں. بس جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی نظر کو دوڑاؤ اور ساری کائنات کا مطالعہ کرو تو تھکی ہاری لوٹ آئے گی, تم اس میں کہیں کوئی سزا نہیں دے. تو خدا کی قسم محمد رسول اللہ کی ذات میں بھی تم یہی پاؤ گے. نفس کی تلاش میں, سزا کی تلاش میں ساری زندگیاں تم برباد کر دو, تمہاری نظریں تھکی ہاری لوٹ کر واپس آ جائیں گی. محمد رسول اللہ کی ذات میں تم کہیں کوئی سزا نہیں دے. صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے پھر اس کا ارشاد بھی فرماتے تھے, بہت پیار سے محبت سے نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر جیسے تو دنیا میں کوئی اجنبی یا کوئی مسافر ہو. اب اجنبی اور مسافر کے لفظ بہت ہی رہنما لفظ ہیں, اجنبی لفظ اجنبی شخص کے ساتھ اگر کچھ زیادتی بھی ہو جائے اور مسافر کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی جو بات ہے کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے آگے نکل جانا. اور اجنبی کے لیے یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ دل لگا نہیں بیٹھتا کسی چیز سے جو اس کی نہ ہو. اور مسافر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, ہوٹلوں میں آپ ٹھہرتے ہیں بڑے سے بڑے ہوٹل ہوں اور کبھی بھی یہ نہیں خواہش ہوگی کہ ہم اس ہوٹل میں بس ہی جائیں, کچھ دیر ٹھہرتے ہیں پھر اپنا گھر یاد آتا ہے. گھر کا غریبانہ بھی ہو تو بات ہو ہی سکتی ہے جو اس محاورے میں ملتی ہے کہ جے ایش چبارے نہ بلف نہ بخارے, جو چبارے کے مزے ہیں اپنے کیا غریبانہ ہی ہو, نہ بلف میں ہے نہ بخارے میں ہے. تو یہ ساری نصیحتیں ہیں جو اس بات میں فرمائی گئی ہیں. فرمایا دنیا سے ایسا دل نہ لگا بیٹھو کہ دنیا ہی کے ہو رہو, یاد رکھو تمہیں جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہ زیادہ پرلطف جگہ ہے, وہی بقا کی جگہ ہے. جو تمہارے ہمیشگی کے گھر کا مزہ ہے وہ اس عارضی گھر میں کہاں ہے؟ وقت وہ کہتے ہیں وقت کو ٹلاؤ یا جیسا بھی ہے گزارا کرو اور آگے گزر جاؤ, اس طرح زندگی بسر کرو. اگر اس طرح زندگی بسر کریں تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی صحت سینہ جھپنی شروع کر دیں. ہم وال جمع کرنے کا شوق ایسا سر پہ چڑھ جائے کہ پاگلوں کی طرح لوگوں کی جائیدادیں بھی اپنانی شروع کر دیں, کسی کا حق مارنے لگے, کسی یتیم کا حق مار جائیں, کسی بیوہ کا حق مار جائیں, کسی بھائی کا بھی حق مار جائیں, بہن کا بھی حق مار جائیں. ایسا پاگل پن تو سفروں میں نہیں ہوا کرتا. سفروں کے درمیان تو خود غرض انسان بھی جو سفر کی مشترک چیزیں برابر بانٹ کے آرام سے کھاتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو سفر کا حصہ ہے. بس یہ بھی نصیحت اس میں ہے کہ تم عارضی طور پر یہاں آئے ہو, کیا کیا چینا جھپٹی میں وقت خرچ کرو گے؟ یہ منزلیں تو ٹھہرنے کی منزلیں نہیں ہیں, تمہیں آگے گزر جانا ہے. اس انداز سے حضرت ابوالحسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ادب سکھاتے تھے, اخلاق سکھاتے تھے. ادب سے مراد ایک تو ادب ہے نا احترام کرنا, ایک ادب سے مراد زندگی کے رہنے کا سلیقہ بھی ہے. ان معنوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحابہ کی تعبید فرمائی, آپ کو زندگی زندہ رہنے کے گر سکھائے. جہاں تک اللہ تعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے, یہ ایک مضمون ایسا ہے جس کا کچھ حصہ ہمیں معلوم ہے اور اکثر ایسا ہے جو ہماری نظر سے اجل ہے, اور کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کی گہرائی تک پہنچ سکے. چند بنیادی موٹی موٹی ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر ضروری تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے, آپ کی ذات کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے. لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں علم ہے نہ ہو سکتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا سفر اختیار کریں تو بعض اچانک بعض باتیں یاد آتی ہیں کہ دیکھو ہم نے اس سفر کے دوران یہ محسوس کیا اور ایک چھوٹی سی نیکی کی خاطر ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی, کتنی قربانی کرنی پڑی. اچانک خیال آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہی کام کیا کرتے تھے تو ہم سے بہت بڑھ کر بنی نوع انسان کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے. آپ کی خاموشیوں میں جو آپ کی حسن کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں وہ عظیم تر ہیں ان کہانیوں سے جو بیان ہو گئی, اور اس کے لیے سفر سیرت کا سفر آپ کی نصیحتوں کے حوالوں سے ممکن ہے, اس کے سوا ممکن نہیں. میں نے تو جب بھی حضرت ابوالحسن محمد رسول اللہ کی سیرت کے حسن میں سفر اختیار کیا ہے تو آپ کے کلام سے آپ کے قول سے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک عظیم مضمون ہے محمد رسول اللہ کی سیرت کا, جو لوگوں کو باتیں کہہ رہے ہیں اپنے دل پر اس سے بڑھ کر وہ کیفیتیں طاری ہوئی ہیں. جیسا کہ بتاؤ خاص میں آپ کے سامنے یہ بات کھولا کرتا ہوں کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کے معنی پوچھے کہ وہ یوسنون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, تو اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے سمجھائی؟ لوگ یہاں تک پہنچ کے رک جاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو سب سے بعد پیالہ ملا اور یہ سمجھایا کہ تم
اگر اس آیت کے معنی پوچھتے ہو تو اپنی بھوک کی شدت کے باوجود جب تک اپنے بھائیوں کی خاطر اپنی بھوک کی قربانی پیش نہیں کرو گے, جب تک دودھ پہلے ان کو دینے پر تیار نہ ہو اور یہ محسوس نہ کرو کہ تمہیں سخت بھوک لگی ہے اور اس کے باوجود تمہارے بھائی دودھ پہلے پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنا پی رہے ہیں, جب تک اس تکلیف سے نہ گزرو تمہیں پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں. وہ یو سے رونا آلان پوسین بلاؤ پانا دین پتا کہ وہ اپنے بھائیوں پر اپنے نفس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں خاص کیسی ہی سنگی کی حالت کے اوپر. یہاں تک لوگ پہنچ کے ٹھہر جاتے ہیں, مگر یہ بھی جانتے کہ سب سے آخر پر محمد رسول اللہ کو دودھ کیا لازم ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ بھوک کی تکلیف اس وقت ہوئی اور اس کے باوجود آپ تصویر کا وہ آخری نقطہ ہے معراج تھے کہ دیکھو مجھے دیکھو مجھ پر دودھ اتارا گیا میرے لیے اتارا گیا, میں اپنے غلاموں کے لیے دیکھو کیسی قربانی کے نمونے دکھا رہا ہوں, ان کی ضرورتوں پر تنظیم دیتا ہوں. ابو ہریرہ کو اس کو ان کے حوالے سے بتا دیا اور اپنے حوالے سے آگے بات نہیں کی. پر اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی سیرت کا سفر تیزی سے گزر جانے والا سفر نہیں ہے. ایک بھمرے کی طرح پھولوں کے اوپر بیٹھیں اور گہرا اتر کر ان کے رس تک پہنچنے کی کوشش کریں, ایک تتلی کی طرح ان کے رنگوں کو اپنائیں اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں, خوشبو پیدا کریں جیسے مٹی جو پھولوں کے نیچے ہوتی ہے اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. بس یہ ہے سیرت کا سفر جو ہمیں اختیار کرنا ہے, اور قدم قدم احتیاط سے حالات کا جائزہ لے کر گرد و پیش کا جائزہ لے کر اپنے رد عمل پر نظر رکھتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی موقع پر ہمارا رد عمل حضرت عبدالعزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل سے برعکس نہ ہو. ہر جگہ ہم کامل طور پر محمد رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہوں تب ہمیں وہ حسن بخشا جائے گا جو غالب آنے کے لیے بنایا گیا ہے, اس کے مقابلے پر دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی, مگر لازمن اس حسن کے جھوٹ کی جلد سے مغلوب ہو جاتا ہے. دعوت اللہ کا سفر اور اتنا بڑا, عربوں کی دنیا کو آپ نے محمد رسول اللہ کی غلامی اور خدا کی غلامی کی طرف واپس لانا, اور نہتے ہو کے چلیں خالی ہاتھ زادرا پاس نہ ہو تو کیسے آپ عظیم نتائج حاصل کریں گے؟ لڑتے ہیں تو تلوار تو لے کر چلیں, لیکن اگر تلواروں سے مضمون آگے نکل گیا ہو تو پھر وہ اعلیٰ درجے کے ہتھیار اپنانے ہوں گے جو تلواروں سے بڑھ کر طاقت رکھتے ہیں, اور اخلاق حسنہ کے ہتھیاروں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو سارے ہتھیار موجود ہیں جن کی کبھی کسی کو ضرورت پیش آتا ہے. ہتھیار ان معنوں میں کہ برائی سے مقابلہ کرنا ہے, ہر قسم کی برائی کے تقاضے الگ الگ, ہر برائی سے دفاع کے لیے حضرت عبدالعزیز محمد رسول اللہ کی سیرت میں وہ ہتھیار موجود ہیں جو برمحل استعمال ہوں تو ہر برائی کا قلع قمع کر سکتے ہیں. ہے تو بہت وسیع مضمون, اور عام طور پر انسان کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ ان مضمونوں کی باریکیوں میں اتر سکے, مگر اگر آپ نفس مضمون سمجھ جائیں جیسا کہ مثالوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا. بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی ہے, لیکن اگر علم نہ ہو, بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کثرت سے ایسے ایم جی ہیں جن کو الف اور بے کے درمیان فرق نہیں, اے بی سی نہیں آتی ان کسی زبان کی, وہ کیسے معلوم کرے؟ کیسے معلوم کرے؟ جیسے حضرت رسول اللہ نے معلوم کیا تھا, آپ کو بھی تو لکھنا نہیں آتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا, جب وہی نازل ہوئی تو یہ فرماتے رہے بار بار وہ ماں نہ دکھا رہے ماں نہ دکھا رہے, میں تو پڑھ نہیں سکتا, اے جبریل تو مجھے کہہ رہا ہے کہ پڑھ, میں کیسے پڑھوں, میں پڑھ نہیں سکتا, آپ سمجھے کہ مجھے کہہ رہے جیسے تحریر پڑھتے ہو اس طرح کچھ پڑھو. اس کے باوجود تمام اخلاق کے لطائف اپنی باریکیوں کی انتہا تک آپ کی ذات میں سمجھ گئے اور اخلاق کی تمام تر بلندیاں جو انتہا تک پہنچ سکتی ہیں ان بلندیوں کی چوٹیوں پر آپ کا قدم تھا. جہاں تک حضرت افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تعلق ہے, جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے, میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس عبادت کے لطیف پہلوؤں تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی. ہم تو عبادت کے آغاز ہی میں ان الجھنوں کا شکار رکھتے ہیں کہ اپنی عبادت کو زندہ کیسے کریں, زندہ کیسے رکھیں. اور جب تک تجربہ نہ ہو انسان کسی مضمون کی لطافتوں کو پا نہیں سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ باوجود لعلمی کے آپ سیرت محمد مصطفیٰ کے علم حاصل کر سکتے ہیں اور وہ دل کی سچائی سے ہو سکتا ہے, وہ تقویٰ سے ہو سکتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس پر اگر آپ نگاہ رکھیں تو اس سے بڑا علوم کا خزانہ اور کوئی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا, اپنی صورت پر پیدا فرمایا, اس کے اخلاق, اس کے اندر جو صفات پیدا کی ہیں وہ صفات باری تعالیٰ سے پیدا ہوئی ہیں, وہ ان صفات باری تعالیٰ سے پیدا ہوئی ہیں جو انسانی تخلیق کے نقشے کے نقوش تھی. جیسے ایک انجینئر ایک یا ایک آرکیٹیکٹ ایک بلو پرنٹ تیار کرتا ہے اور اس میں کچھ نقوش بھرتا ہے, وہ چیز ابھی بنی بھی نہیں ہوتی تو اس کے تمام نقوش اس بلو پرنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو وہ رہ جائیں گے, پھر وہ بن نہیں سکتے. جب تک چیز مکمل ہو جائے, مثلا جہاز بن گیا تو اس کے بعد اس میں بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں داخل کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اچھے انجینئر اچھے ڈیزائنر وہ ہوتے ہیں جو بہت دور تک کی نظر رکھتے ہیں اور عمارت خواہ کتنی ہی عظیم ہو اور صنعت خواہ کیسی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو, وہ اس کی باریکیوں پر نظر رکھ کر اس میں وہ نقوش سارے داخل کرتے ہیں, وہ رنگ بھر دیتے ہیں, پھر ان کے ماڈل بھی بنا لیتے ہیں. تو جہاں تک انسان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی سیرت میں ہم نے اپنے صفات کے عکس بھر دیے, اس کے نقوش ڈال دیے. ہم کیوں ان کو نہیں جان سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے خود اپنی فطرت کو میلا اور گندا کر دیا ہے. بعض دفعہ مٹی جھاڑے تو اندر سے چیزیں گلتی ہیں, بعض دفعہ تہیں ہوتی ہیں جڑی ہوئی, ان تہوں کو اتارا جائے تو اندر سے ایک چیز نکلاتی ہے. جتنا بھی سائنسدان دنیا میں خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کر رہے ہیں وہ اور زیادہ سے زیادہ اس مضمون کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے نقوش ہیں جو تہ در تہ سمندر کے نیچے جو مٹی ہے اس کے اندر دبے پڑے ہیں اور ہر تہ کے نیچے سے کچھ اور نقوش نکلتے ہیں, اور جتنا کھول نکالتے چلے جائیں اتنا ہی اس زمانے کے نقوش نکلتے چلے آتے ہیں جو قدیم زمانے کی باتیں تھیں جن تک ہماری رسائی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ انسان کا نقش بیان کرتے ہوئے, اس کا تعارف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہم نے تمہاری روحوں سے سوال کیا, الگ تو میں رب کو قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب. بس نقش توحید تو اول نقش تھا جس نے پھر آگے بنی نو انسان کی تخلیق کے نقشے بنائے ہیں, اور اس کے وجود کے سے بہت پہلے سے یہ نقش قائم کیا گیا ہے, یعنی انسان کا بلو پرنٹ. تو اگر دل کی آواز یہ ہے کہ ہاں ہمارا رب ہے تو توحید کو سمجھنے کے لیے آپ کی جہالت کیسے حائل ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر یہ دور کی باتیں مٹی کی تہوں تلے دب چکی ہوں, اللہ تعالیٰ تو ابتدائے آفرینش سے پہلے کی بات کر رہا ہے, اگر خدا ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق میں کیسی کیسی احتیاطیں برتی ہیں, کیسی کیسی لطافتوں سے انسان کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے. ہم تو کل کی بات کا کھوج بھی چھوڑ بھولا دیتے ہیں. سائنسدان جو باتیں کر رہے ہیں تو معمولی زمانے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انسان کا ذکر شروع کیا ہے جہاں ابھی کائنات پیدا ہی نہیں کی گئی تھی, اور کائنات کو انسان کے نقشے پر بنایا ہے, نہ کہ انسان کو کائنات کے نقشے پر. اب یہ بات جب آپ سوچتے ہیں تو توحید باری تعالیٰ کی ایک ایسی عظمت دل پر قابل ہو جاتی ہے کہ انسان اس کے اثر سے کبھی نہیں باہر نہیں بھاگ سکتا, نکل ہی نہیں سکتا, نہ نکلنے کو دل چاہتا ہے. عظیم خدا ہے. ظاہر ہیں وہ علماء جو سمجھتے ہیں کہ کائنات پیدا ہوئی اور کائنات کے نقشے پر انسان بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان بنانا تھا, انسان بنانے کے لیے جتنی ضرورتیں ممکن تھیں ان ضرورتوں کو مرور رکھتے ہوئے پھر کائنات کی تشکیل فرمائی. بس انسانی فطرت پر تو یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں, اپنے نفس میں ڈوب کے تو دیکھیں. اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آفاق پر نظر کر کے تم توحید کا راز نہیں معلوم کر سکتے تو اپنے نفس میں تو ڈوبو, جب اپنی روح میں غرق ہو کر دیکھو تو صحیح کہ وہاں کیا پاؤ گے. خدا کے سوا تمہیں کوئی وجود دکھائی نہیں دے. لیکن اگر اندھی آنکھوں سے ٹٹولو گے, اگر جہالت کے پردے قائم رکھتے ہوئے اندھیروں کے سفر کرو گے تو اندھیروں کے سفر تو تمہیں اندھیروں تک ہی پہنچائیں گے, کبھی نور تک نہیں پہنچا سکتے. بس بسا اوقات انسان جو اپنے نفس کا سفر کرتا ہے تو اپنی انا تک پہنچتا ہے, اس سے آگے نہیں جاتا, اور اس کی انا سے آگے اس کے وجود اور اس کے احساس کے درمیان خدا موجود ہے. اس کی شارق سے قریب تر ہونے کے یہ معنی وہ حبل الورید میں واقع ہے, اور تم وہاں تک پہنچے بغیر اپنی انا تک پہنچ کے سفر کو ختم کر لیتے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا راز اس طرح بھی حاصل ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بین ہی وہ نقش تھے جس نقش پر انسان کو بنانا تھا, بنایا جانا. ایک سر منہ بھی آپ کی ذات میں فرق نہیں ہوا. نقش جب اس چیز پر چسپا کیا جائے جو تقریب کی گئی ہے اور بین ہی مطابقت رکھ جائے تو یہ تخلیق کا بھی کمال ہے اور نقش کا بھی کمال ہے. یہ کمال ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ہے, یہ کمال ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دکھائی دیتا ہے. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے نفسوں پر غور کرو, اور اگر تم اپنی فطرت کو پہچاننے کا شعور حاصل کر لو تو تم کہاں تک پہنچو گے؟ خدا تک براہ راست نہیں پہنچو گے, محمد رسول اللہ کے حوالے سے پہنچو گے. تب تمہیں اپنی فطرت کے ہر حسین نقش میں محمد رسول اللہ کی صورت دکھائی دے گی, سب دل کی گہرائیوں سے تمہارے درود اٹھیں گے, اور وہی درود ہیں جو معنی رکھتے ہیں, وہی درود ہیں جو رفعتیں حاصل کرتے ہیں, جو آسمانوں تک آسمانوں کے کنگرے بھرا دیا کرتے ہیں. بسا اوقات میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, اگرچہ میں ایک بہت ہی حقیر اور عاجز انسان ہوں, مگر روزمرہ آپ کے نفس کے حوالے سے جب مجھے اچانک احساس ہوا کہ وہ یہ چھوٹی سی بات جو میں نے دریافت کی ہے کتنی عظمت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ موجود تھے, ایک وارفزگی کے عالم میں دل سے از خود درود اٹھیں, اور میں جانتا ہوں کہ وہ درود ضرور آسمان تک پہنچے. اس پہلو سے درود کرنا پڑھنا سیکھیں. زبان کے درود کوئی حقیقت نہیں رکھتے اگر وہ دل کی گہرائیوں سے نہ اٹھیں, اور دل کی گہرائیوں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سمیم قلب سے آپ درود پڑھیں, جو درود پڑھیں اس کی حقیقت سے آشنا ہوں, پتہ ہو کہ کیا بات ہے. آپ کسی شخص کو کہیں تم بڑے خوبصورت ہو, اور آپ کا ذوق ہی بڑا معمولی اور بےحودہ سا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ خوبصورتی ہوتی کیا ہے, تو جس کی آپ تعریف کریں گے وہ اس کو ذرا بھی لطف نہیں آئے گا, بھونڈی سی بات ہوگی. اب ایک شاعر کی بھی جب تعریف ہوتی ہے تو بابا کہنے والے ہر قسم کے موجود ہیں. بعض لوگ بابا کہتے ہیں تو عبید اللہ علیم جیسے بھی اٹھ کر جلے آتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو گئی. اب عبید اللہ علیم کہاں اور حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت کا حسن کہاں, اس کو خراج تحسین پیش کرنا فراست چاہتا ہے, اور وہ فراست چاہتا ہے جو اپنے نفس میں ڈوب کر اپنا عرفان حاصل کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. پھر جب درود اٹھتا ہے تو ہر ایسے حسن کے حوالے سے اٹھتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں کہ ہاں یہ حسن ہے, یہ ایسی کشش کی چیز ہے جو بے ساختہ دل کو کھینچ لیتی ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت کا سفر تو بہت ہی عظیم سفر ہے, مگر نفس کے حوالے سے علم کے بغیر ممکن ہے, اور یہ سفر تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اس کا آغاز نفس کی سچائی ہے. ایک سادہ سے سادہ انسان تقویٰ کی روشنی سے منور ہو سکتا ہے اگر اس کا دل اپنے نفس کی گہرائی تک سچا ہو, اگر اس کی انا کا خدا ایک ذلیل بت کی طرح ٹوٹ چکا ہو, تو پھر وہ نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی رہنمائی کرے گا, اور جس جس حسن کو آپ تلاش کریں گے انسانی فطرت میں وہی محمد رسول اللہ کو اس حسن کا گواہ پائیں گے. اور سیرت کا ایک یہ بھی سفر ہے, اور اس سفر میں آپ ہمیشہ خدا تک پہنچیں گے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کے قدم روکتی نہیں, آپ کے قدموں کو تیز رفتاری سے اور آگے اس سمت میں بڑھا دیتی ہے جو خدا کی طرف چلتی ہے. اور یہ سفر ختم ہوتا ہے تو اللہ پر ختم ہوتا ہے, اس لیے اپنے لفظ کے حوالے سے جن قوموں نے یا جن مذاہب نے سچائی کے پانی کی بات کی ہے وہ یہی ہے, یہی سچائی ہے جو وہ پا سکتے ہیں, اس کے سوا ساری باتیں ڈھکوسلے اور بےمانی اور بے حقی کرتے ہیں. بس جب آپ اپنے لفظ پر غور کریں, مثلاً کسی بات پر غصہ آ گیا ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے, اگر آپ کے دل میں سچائی ہے اور آپ تحمل سے ٹھہر کر اپنے غصے کا جائزہ لیں کہ کیوں آیا ہے, تو سچائی کے نتیجے میں ہمیشہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نفسانی جوش کے نتیجے میں ہے یا توحید کی غیرت کے نتیجے میں. اگر آپ کسی بات پہ خوش ہو گئے ہیں, کسی بات پہ بے اختیار کھلکھلا اٹھے ہیں, اگر آپ وہاں ٹھہر کر ذرا غور کریں اور تجزیہ کریں کہ میں نے کیوں ایسا کیا, اگر آپ میں نور فراست یعنی تقویٰ ہے تو آپ کبھی بھی غلط معنوں تک نہیں پہنچیں گے. بار بار آپ کا نفس آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا, ہزار مرتبہ آپ کو دکھائے گا کہ اصل میں تم یہ اچھی بات تھی جس کی وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہیں. اور یہی ہے جو انسان روزمرہ کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے, جو مرضی اس سے حرکت تردد ہو جائے جب آپ پوچھیں اس کی کوئی اچھی وجہ ضرور بیان کر دیں, اور سوچتا نہیں کہ جھوٹ ہے. اور یہ بات پہلے بھی میں آپ پر بارہ کھول چکا ہوں, مگر ایسی بات ہے جسے بار بار بیان کر کے دل نشین کرنے کی ایسی ضرورت ہے کہ دل پر نقش ہو جائے, ایک ایسی فطرت ثانیہ بن جائے کہ اس سے ہٹ کر آپ کوئی قدم اٹھا ہی نہ سکے. اور دل کی سچائی سے محمد رسول اللہ کی سچائی کا سفر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ تمام نقوش زندہ تھے جن نقوش پر انسان کی تخلیق کے نقشے بنائے گئے, اس کا بلو پرنٹ تیار کیا گیا. ایک وہ تھا جو ازل میں تھا, ایک وہ تھا جو بالآخر اپنے منتہا پر سفر کے پہنچنے کے بعد محمد رسول اللہ کی ضرورت میں ظاہر ہوا. وہ نقش عدلی اس ابدی نقش کے ساتھ ایسا منطبق ہوا ہے کہ سر منہ بھی فرق نہیں تھا. اور یہ سفر آپ اپنے نفس میں ڈوب کر اگر سچے ہیں تو اختیار کر سکتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کیا تھا, انا بشر بشر مثلكم, کثیر یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری کمزوریاں مجھ میں ہیں. ایک عظیم خوشخبری کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں اور تمہیں بھی ان عظمتوں کے لیے بنایا گیا ہے, ان رفتوں کے لیے بنایا گیا ہے جو میں نے حاصل کر لی. بس وہ اعلان جو بشر و مثلکم کا اعلان ہے وہ اس بات پر منتج ہوتا ہے کہ اگر تمہاری بھی یہی خواہش ہے کہ تم ایسے بنو تو پھر میری پیروی کرو اور خدا کا شرک نہ ٹھہراؤ, خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو لکھائے باری تعالیٰ تمہیں بھی نصیب ہو جائے گی. بس یہ سچائی کا سفر ہے جو بشریت کے اندر نقش ہے, موجود ہے, اور اس کی تمام ضروریات آپ کو مہیا کی گئی ہیں, تمام لوازمات سے آپ کو آراستہ کیا گیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک خدا کا ناحق کا فعل کہلاتا, ایک بے وجہ کا فعل کہلاتا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا فیصلہ کر لیا کہ سب سے فضیلت دینی ہے تو فضیلت دے دی. بنیادی صفت کا سامان سب کا برابر ہے جو فطرت کا سامان ہے, اور اس سامان کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے, خواہ وہ کافر کے گھر پیدا ہو یا مومن کے گھر پیدا ہو, وہ مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں میں کوئی بھی فرق نہیں کیا گیا. بشروں کا یہ مطلب دنیا سمجھتے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. او نادانوں, میں بھی تمہاری طرح کا بشر تھا, تمہیں بھی وہ تمام خصائص اور لطائف اور وہ عظیم طاقتیں نصیب عطا کر دی گئی ہیں جو بحثیت بشر ہر انسانی نقش میں داخل شامل کر دی گئی, ٹھنڈا کر دی گئی. اور اللہ یہی فرماتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. مجھے دیکھو میں کہاں تک بڑھ گیا. ان بلندیوں تک اگر تمہاری رسائی ممکن نہ ہوتی تو مجھے تمہارے لیے ماڈل نہیں بنایا جا سکتا. بس ماڈل ہوں اور پھر تم نہیں پہنچ سکتے, یہ میری فضیلت. اور ماڈل جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, جب ایک نقشہ بنانے والا ایک نقشہ بناتا ہے تو بتا پاس اس کے بعد اس کا ماڈل تیار کرتا ہے, اور ماڈل تیار کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تھا جو ہم نے بنانا تھا, یہ ہے جو ہم بنائیں گے. ہمارے ایم ڈی آرکیٹیکٹ جو ہیں, تو ایم ڈی تو نہیں مگر فطرت دل کی گہرائیوں سے وہ ایم ڈی ملتے ہیں لگتے ہیں, سچے انسان, مخلص, چڑائی اور بہادر, ختم قربانی کرتے ان دشمنوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے, تمہاری دل میں بڑی عظمت دیا کرتے تھے. ایم ڈیوں کی مسجدیں بنا کر تم نے سارا اعزاز کھو دیا. وہ کہتے ہیں مجھے ایک ذرہ بھی اس کی پرواہ نہیں, مجھے تو خدا کے گھر بنانے میں لطف آتا ہے, اور وہ ایم ڈی گھر مجھ سے بنوائیں یا بھی اور بنوائیں. تو وہ جب بھی بناتے ہیں نقشہ تو ساتھ ضرور ماڈل لے کے آتے ہیں, مجھے پہلے سمجھاتے ہیں یہ نقشہ یہ ہے, اس کی باریکیاں یہ ہیں, تو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بنے گی چیز, اب بتائیں کیسی لگتی ہے. اور بسا اوقات نقشے سے جو بات سمجھ نہیں آتی وہ ماڈل سے سمجھ آ جاتی ہے. اگر میں نقشہ دیکھ کر میں کہہ دیتا ٹھیک ہے منظور ہے, تو کئی باتیں بعد میں مجھے محسوس ہوتی کہ وہ یہ تو غلط ہی ہو گئی, اس کو سواد نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کی اجازت میری چاہیے تھی. جب نقشہ جب ماڈل دکھاتے میں او ہو, آپ کی عزت تکلیف اپنی جگہ, آپ کا علم اپنی جگہ, مگر مجھے تو یہ بات یوں زیادہ اچھی لگتی ہے. اور چونکہ وہ دل کے سچے ہیں کوئی تکبر نہیں, فوراً کہتے ہیں ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھ سے صاف ہو گئی, اس کو یوں نہیں ہونا چاہیے تھا, چنانچہ میں دوبارہ بناؤں گا. تو ماڈل وہ کام کرتا ہے جو نقشے نہیں کر سکتے. نقشے اس کے لیے ضروری ہیں جس نے تخلیق کرنی ہے, جس نے دیکھ کر کرانا ہے, وہ ماڈل ہی کرا سکتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش تو انسانی فطرت میں بنایا گیا مگر ماڈل ایک ہی تھا, اور وہ ایک ہی ماڈل تھا جو محمد رسول اللہ کا ماڈل تھا, تو تمام زمانوں کے لیے اس میں حسنہ بنا دیا گیا. اپنے دل کے نقوش پر جب غور کریں گے
تو ساتھ ساتھ پھر اس ماڈل کی طرف بھی نگاہ کریں. جہاں آپ کا سفر اس ماڈل کے برعکس نکلے گا آپ کا سفر جھوٹا سفر ہوگا. اس لیے حضرت محمد رسول اللہ کی غلامی سے اب مستثنا اور آزاد و مستغنی تو تب بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ درست ہے کہ سچے لوگوں سے بسا اوقات سچے قدم ہی اٹھتے ہیں, کہیں کہیں اپنی فطر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اور ایسی غلطیوں کا پھر کیا ازالہ ہے؟ ایسی غلطیوں کا ازالہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ وعدہ فرماتا ہے کہ تم تقویٰ کے ساتھ یہ راہ اختیار کرو. ہم جانتے ہیں کہ تم وہ تو نہیں جو محمد رسول اللہ بن گئے, مگر خلوص اور تقویٰ کے ساتھ جب تم اس راہ پہ چلتے ہو تو تمہاری رہنمائی کرنا ہمارا ذمہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہماری راہوں پر چلتے ہماری جستجو میں نکل کھڑے ہوتے ہیں, اگر وہ سچائی کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ یہ سفر اختیار کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم ضرور ان کی اپنی طرف رہنمائی کریں, سینا اپنی ذات میں رہنمائی کریں. اس سے محض صراط مستقیم کا سفر مراد نہیں بلکہ عرفان کا سفر مراد ہے. سینا کا مطلب یہ ہے ہم ان پر اپنے عرفان کی راہیں کھولتے ہیں, ان کو اپنا عرفان عطا کرتے ہیں. اس لیے آپ کی لا علمی یعنی حضرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے باوجود آپ کی لا علمی آپ کی راہ میں حائل نہیں ہوگی اگر آپ خلوص اور تقویٰ سے یہ سفر اختیار کریں. اللہ تعالیٰ خود آپ کی رہنمائی فرمائے گا, آپ کی غلطیاں دور کرے گا اور آپ کو راہ حق پر دوبارہ قائم فرما دے گا جس سے چلنے کا احتمال پیدا ہو گیا. اس سیرت کے اس سفر کو دونوں حوالوں سے اختیار کیا جاتا ہے. سب سے محفوظ حوالہ وہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مضمون پڑھیں, کیونکہ آپ نے جس طرح ہماری تعلیم و تربیت آسان لفظوں میں آسان طریقوں سے گہرے اثر رکھنے والے الفاظ میں اور جملوں میں بیان ادا کی ہے یہ ذمہ داری. کبھی کسی معلم کبھی کسی تعلیم دینے والے ان کی باتوں میں نے ایسا سمجھا, اتنی سادہ بات اتنی پیاری باتیں اپنی باتوں کو شروع سے کے خدا ہونے لگتا ہے واری واری جانے لگتا ہے. کس شان کے طریقے کس طرح ہماری تربیت کا کس طرح ہم تجربہ ہے کس طرح تکلیف ہوتا ہے باریک سے باریک پہلو سے بھی نظر نہیں اٹھا. اصل تو یہی ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ بسا اوقات انسان میں یہ رسائی نہیں ہوتی طاقت نہیں ہوتی اس کی جہالت حائل ہو جاتی ہے. اس نے بھی خدا تعالیٰ نے ناانصافی کرنی ہوتی ہے, وہ بھی اگر اپنے نفس میں ڈوبے گا تو بالآخر حضرت محمد رسول اللہ کے وسیلے سے وہ خدا تک ہی پہنچے گا اور جو اس کی مشکل رہے ہیں خدا آسان کیا دے گا. بس اپنی لاعلمی کی وجہ سے مایوس نہ ہو, اپنے اس ماحول کی وجہ سے مایوس نہ ہو جس میں تمہاری تربیت اچھی نہیں ہوئی بلکہ کرخت قسم کے مزاج ضرور نما. بساقات والے انسان ہیں, لطیف طبیعتیں رکھتے ہیں لطیف ذوق رکھتے ہیں, بعض موٹے موٹے ذوق رکھتے ہیں, کرخت طبیعتیں لے کے پیدا ہوئے ہیں. کیا ان کے لیے خدا نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے حضرت محمد رسول اللہ اسوا نہیں ہے؟ سب کے لیے ہیں. صحابہ کے مزاج کو دیکھیں, پہلے کیا تھا, بڑے بڑے کرخت لوگ تھے, بڑے بڑے ظالم لوگ تھے, ایسے صفات کی ان کی مثال دنیا کی دوسری قوم دکھائی نہیں دیتی. کب کوئی قوم ایسی پیدا ہوئی تھی جو اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دے اور زندہ دفنا دے, زندہ دربار کر دے؟ عرب وہ لوگ تھے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ کا کام کوئی آسان کام تھا, یہ آپ کی تربیت میں کوئی اعجاز نہیں تھا. آپ کی پیروی اپنی ذات میں یہ اعجاز رکھتی ہے کہ انسان کی کائیں پلٹ کے رکھتی. ایک موقع پر ایک شخص نے عرض کیا, پرانی جاہلیت کی باتیں کر رہا تھا, تو کہنے لگا کہ ایک دفعہ مجھے بھی ایک بیٹی ملی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی, میں سفر پر تھا, میری بیوی نے چھپا لیا اور کسی اور کی بیٹی بتایا اور وہ گھر میں پلتی رہی. تو اتنی پیاری تھی, اتنی خوبصورت, اتنی خوبصورت,
کہ میں تو اس کا لٹو ہو گیا, اس پر عاشق ہو گیا, اپنی بیٹی پر. کتنی پیاری بیٹی خدا نے بخشی. یہاں تک کہ جب بڑی ہوئی اور ماں نے یقین کر لیا کہ اب میں اس کو قتل نہیں کر سکتا, تب اس نے مجھے بتایا اور میری جاہلیت جوش مار کر ابھالے بار گئی. میں نے کہا اچھا یہ چیز ہے جو میرے گھر میں پیدا ہوئی, میں بیٹی کا باپ. میں نے بہانہ بنایا کہ آؤ تمہیں سفر پر لے کے جاؤں. اسے جنگل میں لے گیا, قبر کھود دی, اس کو لٹایا اور دوسری ڈال لگا. اس کی معصوم آواز اٹھ رہی تھی کہ مجھے کیا کر رہے ہو, مجھے بتاؤ مجھے اس سے کیا غلطی ہوئی ہے, مجھے کیوں دفن کر. پھر اس کی ایک آواز بھی سنی اور اسی طرح دفن کر کے چلا آیا. نظر اٹھائی تو محمد رسول کی آنکھوں سے اشکوں کی بارش برس رہی. اب بار بار یہ فرما رہے تھے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے. اس طرح آپ نے ان پتھر دلوں کی کاپ لگا. محمد رسول اللہ کی اخلاقی ضربوں نے ان کو ایسے پھاڑا کہ ان سے رحمت کے چشمے پھوٹ پڑے. تو آپ کا یہ کہنا کہ آپ کرپٹ ماحول کی پیداوار ہیں, جہاں بدزبانیاں کی جاتی ہیں, جہاں سختیاں کی جاتی ہیں, یا عورتوں سے ذلیل سلوک کیا جاتا ہے, کوئی عذر نہیں ہے جو خدا کے حضور قابل قبول ہو. کیونکہ آپ کو وہ رسول عطا فرمایا گیا ہے جو ان تمام حالات کی کیا پلٹ سکتا ہے. انہی عربوں سے وہ دل پیدا ہوئے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا کے حضور گرے اور زاری میں راتیں سفر بسر کر دیا کرتے, جو دلوں کی کہا پلٹ گیا. ایسے رحیم و کریم ہوئے کہ وہ اپنے حقوق دوسروں کی خاطر خود نچھاور کیا کرتے. آپ بھی تو وہی ہیں, آپ کون سی اس مٹی کے بنے ہوئے ہیں جن پر محمد رسول اللہ کی دس طرف نہ پتھروں تک بھی اس عظیم رسول کی دس طرف تھی اس کے ہاتھوں میں وہ شفا تھی جو ذلیل سے ذلیل بیماریوں کو بھی شفا بخش دیا کرتے. کون سی بیماریاں ہیں جن پر آپ مایوس ہو سکتے ہیں, کون سی شدید کی کرختیاں ہیں جنہیں محمد رسول اللہ نرم نہیں کر سکتے یا کر سکتے. اس لیے سنت کا سفر اختیار کریں, آپ کی کار پلٹ جائے گی, آپ وہ نہیں رہیں گے جو پہلے ہوا کرتے. اور یہ تو میں نے اپنی زندگی کے محدود تجربے میں خود محسوس کیا ہے. بعض خطبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض لوگوں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کی نصیحت کرتا ہوں, تو بہت سے بد نصیب ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ چلتا. کیونکہ ایسے بھی پتھر ہیں جن پر عمر بھر بھی بارشیں برستی رہیں, ایک ذرہ بھی ان میں پانی خراب نہیں کرتے. مگر ایسے خط بھی مجھے ملتے ہیں جو کہتے ہیں آپ نے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا, ہماری کیا پلٹ دی ہے. حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ان کو قبول نہ کریں, اور ہم جو چیز سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ پیدا ہو گئی. اب وہ خامن نہیں رہا جو پہلے ظالم سفاک بد کلام تھا, جو اپنی بیوی پر ظلم کیا کرتا تھا, اس سے ضرورت اور طاقت سے بڑھ کر کام لیا کرتا تھا. اور صرف اس کا خط نہیں ملتا, پھر عورتوں کے شکریوں کے خط ملتے ہیں کہ آپ نے میرے خامن پہ کیا جادو کر دیا, میری تو زندگی بدل گئی, میری تو اس دنیا میں جنت نصیب ہو گئی. میں کہتا ہوں میں کون ہوں جادو کرنے والے, محمد رسول اللہ کا جادو ہے جو تمہاری مل سکتا. توحید کے متعلق اور خدا کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کے تعلق میں سورہ زمر میں آیات 12 تا 15 میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے قُلْ اِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ, کہ تو اعلان کر دے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ دین کو اس کے لیے خالص کروں, یعنی عبادت میں کوئی اور نیت شامل نہ ہو, کسی قسم کی کوئی نفس کی یا بیرونی ضرورت کی یا اندرونی ضرورت کی ملونی اس میں شامل نہ ہو, خالصتاً للہ ہو جائے.
وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إبراهيم نے بھی مسلم ہونے کا اعلان کیا تھا جب خدا نے کہا اسلم تو الکیا اسلم تو لرب العالمین، یہ فرمایا کہ میرے لیے مرتبہ اور مقام یہ مقرر فرمایا گیا ہے، وہ آخری نقطہ جہاں تک مجھے پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ سب اولین سے بڑھ کر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سپرد کرنے میں اول ہو جاؤں، لیکن کون اول المسلمین. اس سے پہلے پہلے کتنے نبی تھے جو مسلم تھے جن کی گواہی خدا تعالیٰ دیتا ہے، حضرت ابراہیم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، اس سے پہلے نوح تھے اور آدم تھے، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کا ذکر نام لے کر قرآن کریم میں نہیں مگر عمومی ذکر موجود ہے کہ ہم نے ہر دنیا کے ہر خطے میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے، وہ سارے مسلم تھے. وہاں مجھے حکم دیا گیا ان سب سے آگے نکل جاؤں، ان سب سے بڑھ کر پہلا ہو جاؤں. یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ پہلے نقشے میں آپ ہی تو پیش نظر تھے، اس لیے آپ اس سے پہلے رک نہیں سکتے تھے جب تک ہر چیز میں اولیت حاصل نہ کر لیں. تو فرمایا اس لیے میں اپنی عبادت کو اس حد تک خالص کرنے پر مجبور ہوں کہ عبادت کے ہر رنگ ڈھنگ میں ہر دوسرے عبادت کرنے والے کو پیچھے چھوڑ سکتے. قل انی اخاف و ان اسیت ربی عذاب یوم الدین. اور عبادت خالص کیسے ہوتی ہے؟ اتنے عظیم مطمع نظر کے ساتھ سفر شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتا اگر آپ اس حکم کو پر پابند کو حاصل نہ کر، اس کے مقصد کو حاصل نہ کر سکتے. اور عجز کا یہ حال ہے دل کے خلوص کا، جو دین کو خدا کی خاطر خالص کرنا ہے، اس کا ایک حیرت انگیز مظہر یہ ہے قل انی اخاف و ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں ڈرتا ہوں یوم عظیم کے عذاب سے اگر میں خدا کی کا احتجاج کروں، خدا کی نافرمانی کروں. اول المسلمین ہونے کے لیے اتنا ہی زیادہ خوف ضروری ہے، نہ کہ بے باکی. قرب الہی بے باکی میں نہیں بڑھاتا بلکہ خوف میں بڑھا دیتا ہے. حقیقت میں علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں. بس یہ کہہ دینا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول المسلمین تھے، یہ بات پوری نہیں ہوتی جب تک یہ ساتھ بیان نہ کیا جائے کہ اس لیے تھے کہ ہر زندگی کے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اس کے خوف، اس کے روب کے تابع آپ زندگی بتل رہے ہیں. ہر لمحہ یہ سوچتی کہ میں اسلام تو نہیں کر رہا. اور یہ اسلام کا خوف تھا جو آپ کی سپردگی کو کامل کر رہا تھا، کیونکہ مسلم ہونا سپرد ہو جانے کا نام ہے. اب چاہتے کہ کامل طور پر تمام تر اللہ کے ہو جائے. اس شان سے آپ نے یہاں قضا فرمایا، اس شان سے اس مقصد کو پورا کیا کہ دیکھیں آسمان سے خدا کی نظر اس محبت سے محمد رسول اللہ پر پڑی اور کہا اب یہ اعلان کر دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے فرمانبردار بندے تو نے ہر اس حکم کو مان لیا جو میں نے تجھے دیا تھا، ہر اس مقصد کو پا لیا جس کی طرف میں نے تجھے روانہ فرمایا تھا، جس کی طرف میں نے انگلی اٹھائی تھی. آج میں تجھے اس بات پر مامور کرتا ہوں کہ یہ اعلان عام کر دے کہ میری عبادتیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت تمام تر اللہ کے لیے ہو چکی، ایک ذرہ ایک شائبہ تک غیر کا باقی نہیں رہا. یہ وہ سفر کی انتہا ہے، یہ وہ بلندیوں کا آخری نقطہ معراج ہے جس کی طرف حضرت محمد رسول اللہ ہمیں اشارہ کر کے بہت آگے نکل چکے ہیں. اتنا دور جا چکے ہیں کہ بسا اوقات اکثر مسلمان آپ کو دیکھ کے نہیں سکتے. بلندیوں میں جو رفتوں میں کھویا جائے وہ کمزور نظر والے کو دکھائی بھی نہیں دیتا اور باریک نظر والے کو بھی نقطہ سا دکھائی دیتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی عظیم وجود کیوں نہ ہو. آپ جس سوریا کو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ستارہ اتنی سی جگہ میں آ رہا ہے، اتنا وسیع ہے کہ زمین اور چاند سورج وغیرہ اس کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں. کئی ستاروں کا ایک بڑا جھرمٹ ہے جس کو آپ بسا اوقات ایک ستارے کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے دوری ان معنوں میں دوری ہے جو خدا کی ہم سے دوری ہے, یعنی ہم اس کو کبھی پہنچ نہیں سکتے. لیکن اس دوری کے باوجود جس طرح خدا ہمارے قریب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہے. بس آپ کی عظمتوں کی بلندی ہمیں مایوس نہ کرے, ہماری ہمتوں کو سرد نہ کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بلند ہیں, اتنی دور جا چکے ہیں کہ ہمیں دکھائی تک نہیں دیتے. اللہ جو اتنی دور ہے فرماتا ہے انا اقرب الیہ من حبل الورید, میں اتنی دور ہوں انسان سے اور اتنا قریب بھی ہوں کہ اس کے لگے جان سے بھی قریب تھا. یہ وہ مضمون تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اپنی فطرت میں ڈوبیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں کے باوجود آپ کو آپ کے وجود کا شعور پیدا ہوگا, اور یہ سچائی کے بغیر ممکن نہیں. بارہا جو کہتا ہوں سچ بولیں سچ بولیں, تو میں یہ مراد نہیں ہے کہ عدالتوں میں سچی گواہی نہیں, یہ تو اگر نام ہے تو بہت ہی ذلیل حرکت ہے. ایک ایم جی کے مطابق تو تصور بھی نہیں آ سکتا کہ کھڑے ہو کر خدا کے نام پر گواہی جو جھوٹ بول رہا ہو, تو جب اس کا ارادہ بھی کرتا ہے تو جماعت سے باہر نکل جاتا ہے. مگر سچ بولنے کے بہت سے باریک مقامات ہیں اور ان کا قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. ان معنوں میں سچے ہوں تو پھر آپ کو اپنی ذات میں اپنے وجود میں محمد رسول اللہ دکھائی دینے لگیں گے, اور وہی کردار ہے جس کو آپ آگے بڑھائیں, جس کی نشو نما کریں, تو پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کی دوری کے فاصلے چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں گے, آپ قریب تر ہونے لگیں گے. اور اگر خدا کے قرب میں ہر منزل پر قرب کا احساس حاصل ہو جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ جو پھر بھی خدا کے بندے ہی ہیں آخر کتنے بھی عظیم ہیں, آپ کے قرب کی طرف بڑھتے آپ کے قرب کی سمت بڑھتے ہوئے آپ کو آپ کے قرب کا احساس نہ ہو. اور یہ وہ کرائیٹیرین ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ وہ کسوٹی ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا سفر حقیقتوں کا سفر ہے یا افسانوں کا سفر ہے. پس جب بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دل کی گہرائیوں سے ذاتی مشاہدوں اور تجربوں سے ضرور بھیجتے ہیں تو لمحہ آپ پر گواہ ہو جاتا ہے اور آپ گواہی کو سنتے اور محسوس کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک اور تعلق محمد رسول اللہ سے قائم ہو گیا, اور جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے پھر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا, پھر وہ آ کے ٹھہر جاتا ہے, وہ سال باقی عز الصالحات بن جاتا ہے. اور یہ جو زندگی کا تجربہ ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں, اور خود بھی پورے سمے میں قلب سے بڑھنے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اگرچہ بسا اوقات ناکام بھی ہو جاتا ہوں. لیکن میں جانتا ہوں کہ سفر مشکل اور دور کا سفر ہے, پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے بسا اوقات ہم نے ٹھوکریں بھی کھائیں گر بھی پڑے, مگر سفر چھوڑا نہیں ہمالا کی چوٹیوں پر, ساری چوٹیوں پر تو نہیں مگر جہاں تک میری رسائی تھی. بچپن میں مجھے چڑھنے کا بہت شوق تھا, میں جانتا ہوں کہ بعض دفعہ پتھر مضبوط سمجھے پاؤں رکھا اور پتھر ہی پاؤں گھر سے نکل گیا, تو یہ تو نہیں تھا کہ سفر چھوڑ کر واپس گھر مڑا ہے. ٹھوکریں کھاتے چوٹیں کھاتے, بعض دفعہ ٹخنے سوج جاتے تھے, بعض دفعہ گھٹنوں پر چوٹ, کی فطرت میں اتنا جوش پیدا کیا گیا ہے کیا رسول اللہ کی روحانی عظمتوں اور رفتوں کی طرف آپ کو بڑھنے کا اتنا بھی شوق نہیں ہے جتنا ایک عام انسان کو دنیاوی بلندیوں کو حاصل کرنے کا شوق ہوا کرتا ہے. پہچانے تو صحیح کہ محمد رسول اللہ ہیں کیا, ان عظمت میں مروب ہوں, ان کی شوکت کے سامنے اپنے دل کو بچھا دیں, تب محمد رسول اللہ پر اس شان سے ظاہر ہوں گے, ان کی پیروی کے بغیر آپ کا چارہ نہیں رہے. اور اس پہلو سے اگر آپ نے سفر اختیار کیا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہر قدم ایک بلندی کا احساس پیدا ہوتا ہے, وہ لازم نہیں کہ تکبر پیدا کرے بلکہ بسا اوقات وہ عزت پیدا کرتا ہے. چنانچہ پہاڑوں کے سفر میں اپنے تجربے سے بھی جانتا ہوں کہ جب ہم نے چوٹیاں سر کی آخر کار تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم نے تو بہت بلند کام کر لیا, بہت عظیم مارتا ہے جو سر کیا ہے. یہ احساس ہوا کہ ہم کیا اور ہماری کوششیں کیا. ہر بلندی کے بعد ایک اور بلندی سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دی, اس کے بعد اور, اس کے بعد اور. اور وہ انسان جو ہمالیہ کی چوٹی تک بھی پہنچ جاتا ہے, اگر وہ تکبر کی نظر رکھتا ہے تو نیچے دیکھے گا اور دیکھے گا کہ کون اسے نیچے ہے. ایک نظر اگر اسے آسمان کی رفتوں پر جا پڑے تو وہیں حقیر اور ذلیل اور رسوا ہو کر ایک ذرے سے زیادہ بے حقیقت ہو جائے گا. جسے ہمالیہ کی چوٹی سمجھ رہا ہے, جسے دنیا کی وہ ساری بلندیاں سر کر لیں اس نے, اس کی کتنی بلندی ہے؟ 30,000 فٹ یا 29,000 کچھ فٹ. اور جو فاصلے زمین اور چاند, زمین کے چاند کے ساتھ یا سورج کے ساتھ یا دیگر اجرام فلکی کے ساتھ یا دیگر ستاروں کے ساتھ ہیں, اگر انسان بلند ہو کر سر اٹھا کر ان کی طرف نظر کرے تو وہیں اس کی حقیقت بالکل پگھل کر, بے حقیقت ذرہ بن کر اس کی نظر سے غائب ہو جائے. اس لیے بلندیوں کا سفر علم سکھاتا ہے, یعنی اگر انسان سچا ہو تو اسے علم پیدا ہوگا. اور حضرت محمد رسول اللہ کے طرف سفر کے درمیان دوران ہمیشہ علم بڑھتا ہے. یہ بھی سفر کی سچائی کی پہچان ہے. جب بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا, آپ کے اندر لازمن علم پیدا ہوگا اور آپ جھک جائیں گے. اور اگر نہیں جھکیں گے تو آپ کو سیرت کا پتہ ہی کچھ نہیں. بارہا میں سمجھا چکا ہوں, یاد دلاتا ہوں, پھر بھول بھی جاتے ہیں بعض لوگ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو معرفتوں کی منزل تھی اس کا آخری مقام حاصل کر لیا, لیکن دنا پتہ چلتا وہاں پہنچا اور پھر جھک گیا. اور رحمت باری کے پھلوں کے ساتھ لج کر گرین اور انسان پر جھک گیا. اس کی شاخیں اتنی قریب ہوئیں کہ ہاتھ بڑھانے والے محمد رسول اللہ کی سیرت کے پھل توڑنے کے اہل بن گئے, اسے استفادہ کرنے کے اہل قرار دیے گئے. تو کیسے آپ کو, آپ کا تکبر آپ کو دنیا سے دور کر دے گا, محمد رسول اللہ سے قرب آپ کو خدا کے بھی قریب کرے گا اور بنی نوع انسان کے بھی قریب کرے گا اور علم کے ساتھ قریب کرے گا. یہ وہ مضمون ہے جو بہت وسیع ہے, اور میں نے جو حوالے اکٹھے کیے تھے, مجھے ماجد صاحب بار بار وارننگ کر رہے تھے کہ اتنے اکٹھے نہ کریں, آپ نے پہلے باپ کے اندر ہی رہ جانا ہے اور وقت ختم ہو جائے گا. میں کہتا نہیں نہیں, تو تھوڑی چند باتیں میں تو انشاءاللہ بہت مضمون بیان کروں گا, مگر اب میں اپنی مائگی کو دیکھ رہا ہوں, بے بزاجی کو دیکھ رہا ہوں, وقت آگے بڑھ گیا ہے, اور چونکہ اور بھی نماز کے علاوہ کام ہیں اس لیے مجبوراً ہمیں اس جلسے کو آج 8 بجے ختم کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں 10:30 اسی کو کافی سمجھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو اس مضمون کو میں آگے بڑھاؤں گا اور مزید تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش آپ کو روشن کروں گا. اور امید رکھتا ہوں کہ جب ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو جائیں گے تو پھر کائنات کو فتح کرنے کا سوال نہیں, زمین اور زمینی لوگوں کو فتح کرنے کا سوال نہیں, وہ تو آپ کے عاشق ہو جائیں گے اور اس طرح آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے کہ آپ اپنے مقام سے حرکت نہ بھی کریں تو تمام دنیا آپ کی گرد سمٹ آئے گی اور اکٹھی ہو جائے گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد اس طرح دور دور سے پھر لوگ اکٹھے ہوئے جب آپ کا حسن ظاہر ہوا کہ فاصلے مٹ گئے, دور دراز کے علاقوں سے لوگ کشاں کشاں چلے آئے, کیونکہ اس حسن کی خبریں ہی بہت دلکش تھیں. ایسی داستانیں تھیں جو پہلے کبھی انسان نے نہیں سنی تھی. بس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزین ہو جائیں, پھر دیکھیں کہ آپ کو دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا, شروع میں دوڑنا پڑے گا جیسے کہ محمد رسول اللہ کو دوڑنا پڑا. اس وقت تک جب تک دنیا آپ سے ناواقف ہے, انجان ہے, جانتی نہیں کہ آپ کون ہیں, ایک دفعہ جب پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں تو پھر ان کے آپ کے ساتھ رابطے کی کیا پلٹ جائے گی, نوعیت بدل جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے موقع پر باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت آپ نے صحابہ سے یہ سوال کیا جن میں مدینے کے انصار بھی شامل تھے کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کریں. مختلف لوگوں نے مشورے دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے رہے کہ مجھے مشورہ دو. مراد یہ تھی کہ انصار کہیں کہ ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت سے انصاری اس بات کو سمجھ نہیں سکے. ایک انصاری اٹھ کھڑا ہوا جو جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد, سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں اس معاہدے کی طرف تو اشارہ نہیں فرما رہا ہے کہ جب پہلے پہلے آپ کا مدینے میں طلوع ہوا تھا تو آپ سے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کبھی دشمن سے لڑائی ہوئی مدینے کے دائرے تک تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے پابند ہیں, اس سے باہر آپ کا ساتھ دینے کے پابند ہیں. کیا اس طرف آپ کا اشارہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اسی طرف اشارہ ہے. کسی محرم کو بند کیا, اس شاخ کا گروہ ساتھ چل رہا ہے جانے فدا کرنے کے لیے لیکن ایک خیال طبیعت کے اندر ایک روک پیدا کر رہا ہے, سدے راہ بن رہا ہے کہ میں تو اس قوم سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ مدینے سے باہر یہ میرے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں ہے. بار بار پوچھتے مجھے مشورہ دو کیا کریں. تو یا رسول اللہ یہ اس زمانے کی بات ہے, ہم جانتے نہیں تھے کہ آپ کیا. اس زمانے لگ گئے, وہ ختم ہوئے, وہ دفن ہو گئے. خدا کی قسم, خدا کی قسم آج جب آپ کا حسن ہم پر جلوہ کر ہوا ہے آج دنوں کی یہ کیفیت ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بیر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دو تو ہم گھوڑے دوڑا دیں. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس معاہدے کی بات کرتے ہیں, آج ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ خدا کی قسم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں کو روتا ہوا آپ تک نہ پہنچے. یہ حسن محمد کی جلوہ گری ہے. آپ اس حسن کو اپنا کے تو دیکھیں, اپنی ذاتوں میں اپنی صفات میں جاری تو کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ ابتدا میں جو نخرے کرتے ہیں کیسی کیسی ان کی کایا پلٹتی ہے. وہ وقت آئے گا جب وہ روئیں گے اور گریہ ازاری کریں گے کہ ہم نے کیوں ان کی مخالفت کی, اور وقت آ رہا ہے اور آ چکا ہے. مجھے بارہا غیر احمدی علماء کے اور بعض شدید مخالفوں کے خط مل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی اے پر آپ کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر ہماری ایسی کایا پلٹی ہے کہ اب ہم روتے ہیں کہ ہم کیوں مخالفتیں کیا کرتے ہیں. حسرت سے ان دنوں کو دیکھ رہے ہیں جب ہم جماعت کے رستے میں روکے پیدا کیا کرتے تھے. ایک نے لکھا میں وہ ہوں جو پتھر برسایا کرتا تھا ایم ٹی اے پر, آج وہ پتھر میرے دل پر بڑک رہے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا عمل شروع کر دیں, ہر جگہ آپ کے ساتھ وہی واقعات رونما ہوں گے, وہی انقلابات برپا ہوں گے جو محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھے اور آپ کے ارد گرد رونما ہو رہے تھے اور پھیلتے چلے جا رہے تھے. یہی ایک راہ ہے دنیا پر غلبہ پانے کی, ان کی روحوں کو اپنانے کی, اور اس کے بغیر کوئی فتح نہ ممکن, نہ تو ممکن ہے نہ اس فتح کی کوئی حقیقت ہے, کوئی معنی ہے. بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اس کو پلے باندھ لے گی, مضبوطی سے اس بات کو پکڑ لے گی, روز صبح شام اپنے حالات کا جائزہ لے گی, اپنے نفس کی تربیت کرے گی, اور سفر ہمیشہ محمد رسول اللہ کی جانب بڑھے گا. کبھی اور خوش قبلہ آپ کے پیش نظر نہیں ہوگا اگر آپ ایسا کریں گے. تو وہ کامیابیاں جن کو ہم دور دیکھ رہے تھے اور قریب آ گئی ہیں وہ اس تیزی سے آپ کی طرف بڑھیں گی کہ آپ اس کا ان کا بھی اس تیزی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس تیزی کی ضرورت ہے ورنہ زمانہ ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. اور دعائیں کرتے ہوئے عید و انکساری کے ساتھ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد اور توکل رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر تفکر رکھتے ہوئے جو محمد رسول اللہ کی ذات سے وابستہ ہے دعائیں کرتے ہوئے اسلام میں آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, ہر قدم پر منزلیں آپ کے قدم چومیں, فتوحات آپ کی جانب آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیں. یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے آج جماعت احمدیہ کو پیدا کیا گیا ہے. دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بعض دور بیٹھے ہوئے دیکھنے والوں کو محبت بھرے سلام پہنچاؤں. اس وقت جیسا کہ غانا سے اطلاع ملی تھی, غانا میں بھی ایک اشاق کا اجتماع ہے, ہزارہ لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہمارے جذبات کے ساتھ ان کے جذبات میں تمغوج ہے, ہمارے نعروں کے ساتھ وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں. اور ربا میں بھی یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے اور کراچی میں بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے, اکیلے اکیلے گھروں میں بھی یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہو رہا ہے, امریکہ میں, افریقہ کے مختلف علاقوں میں, کینیڈا میں, ہر جگہ جہاں جہاں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈش اینٹانا کے ذریعے جماعت احمدیہ ایک جان اور ایک عالمی اکائی بن کے ابھری ہے جس میں فرق نہیں رہا. وہاں سب ہمارے ساتھ شامل ہیں اس جلسے میں, تمام دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں. وہ سب لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ان کا بھی دھیان آ رہا ہے کہ نہیں. ان کا دھیان آنا ہی آنا ہے کیونکہ سیرت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد رسول اللہ کو تو اپنے زمانے کے دور دراز انسانوں کا بھی خیال رہتا تھا, بلکہ آنے والے زمانوں تک بھی آپ کے خیال کی رسائی تھی. آپ نے کب اویس کو بلایا تھا جو آپ تک نہیں پہنچ سکا؟ اس کی صورت بھی نہیں دیکھی اور فرمایا کہ اس کو میرا سلام پہنچانا, کیونکہ اس عشق کی خوشبو اس کی ہوا مجھ تک پہنچی. بس اگر سیرت کا ذکر ہو اور دور دراز کے لوگوں کو بھلا دیا جائے تو اس سیرت کے ذکر کی کیا معنی ہے؟ مجھے آپ یاد ہیں, خدا کی قسم آپ یاد رہتے ہیں. اے پاکستان کے مظلومو, اے وہ جن کی خود جن کے لیے خدا کی طرف بڑھنے کی راہیں بند کی جا رہی ہیں اور واقعی سے بے نیاز ہو کر تم پھر بھی ان لوگوں کو پھلانتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہو. قیود اور بندشوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تمہاری روح کا سفر پھر بھی رواں دواں ہے. پاکستان کے زندہ خانوں میں ایسی قیدی روحیں ہیں کہ بظاہر وہ قید ہیں مگر آج وہ اتنی دور نکل گئی ہیں روحانیت کے سفر میں کہ قید سے پہلے ان لوگوں کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. مجھے بعض قیدیوں نے قید خانوں میں بیٹھ کر یہ لکھا ہے. جب آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں آپ کے آنسو بہتے ہیں. خدا کی قسم ہمارے دل روتے ہیں کہ کیوں آپ ہمارے لیے غمگین ہیں. خدا کی قسم ہم نے وہ پایا ہے جو قید سے باہر ساری زندگیاں گلاتے تھے تو نہ پا سکتے. اے سیرانِ راہ مولا تم کو سلام ہو, اے سیرانِ راہ مولا تم کو سلام ہو, تم کو سلام ہو, تمہاری نسلوں کو سلام ہو. قیامت تک قربان تمہاری قربانیاں ایسے پھل عطا کرتی رہیں کہ تم دن رات ہمیشہ ان کا شکریہ بھی ادا کرو تو ناممکن ہو کہ تم ان کا شکریہ ادا کر سکو. تمہارے مقدر میں خدا تعالیٰ نے بڑی رفتیں بڑی عظمتیں رکھی ہیں اور وہ جو آزاد بھی ہیں مگر آزاد نہیں ان کو بھی ہمارا سلام ہو. جو آج دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں راتیں ہیں, کبھی کہیں آدھی رات ہے, کہیں پوپ پھٹنے کا وقت آ رہا ہے, کہیں دوپہر ہے, کہیں شام ہے, ان لمحوں میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہم آپ کے جذبات کے ساتھ شریک ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے دلوں کے اندر ہیں اور آپ کے دل ہمارے دلوں کے اندر ہیں. ہم ایک ہو چکے ہیں. یہ وہ امت ہے جو امت واحدہ محمد رسول اللہ نے بنانی تھی اور بنا دی. اب اس کے دائرے پھیلاتے چلے جائیں, اس کے دائرے پھیلاتے چلے جائیں, اس کی حدیں دور تک پھیلاتے چلے جائیں, یہاں تک کہ ساری زمین کو, تمام زمین پر بسنے والوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بندھی ہوئی امت سے وعدہ اس طرح ڈھانپ لے کہ زمین کا کوئی چپا بھی باقی نہ رہے, جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک امت میں, ایک وحدت میں, ایک لڑی میں پرو کر دنیا کو بات توحید کا سبق نہ دے رہے ہوں. بس توحید کی باتیں کچھ وہ ہیں جو آسمان سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ وہ ہیں جو زمین سے تعلق رکھتی ہیں, جو ہمارے آپس کے تعلقات سے تعلق رکھتی ہیں. آپ امت واحدہ بنیں, اور جیسا کہ بن رہے ہیں, اور پھر تمام بنی نوع انسان کو اس امت واحدہ کا ایک جز بنا دیں, جو اٹوٹ جز ہو, جو کبھی بھی پھر الگ ہو کر بکھر نہ جائے. اس کے لیے ہمیں کام بھی کرنا ہوگا, دعائیں بھی کرنی ہوں گی. کل جب البینیا کے وفد کے امام یہاں تشریف لائے تو میرے ہاتھ پاس تھے, میں نے ان کے بدن کو ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا. ان پر سب سے زیادہ اثر جو پڑا ہے وہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ جس اخوت کی باتیں کیا کرتے تھے کہ مومن اس اخوت کی لڑی میں پروئے گئے, خوشحال نصیب کہ میں اس امت کو دیکھ رہا ہوں, خوشحال نصیب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس حدیث کی سچائی دیکھ لی. اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور میرے ہاتھ ان کا لرزہ محسوس کر رہا, ان کا بدن کانپ رہا, تو یہ محبت کی لرزشیں ہیں جس میں تمام دنیا کے بدنوں کو ہم نے مبتلا کر دینا ہے. یہی وہ روحانی زلزلے ہیں جن کی باتیں میں نے آغاز میں کی تھی. اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ملے. بس میں اہل جاپان کو بھی سلام کہتا ہوں, اور اہل آسٹریلیا کو بھی, اور اہل نیوزی لینڈ کو بھی, اور جزائر کے رہنے والوں کو بھی, اور ہندوستان کے باشندوں کو بھی, اور بنگلہ دیش کے باشندوں کو بھی, اور برما کے باشندوں کو بھی, اور سری لنکا کے باشندوں کو بھی, اور گواٹیمالا کے باشندوں کو بھی جو مغرب میں واقع ہے, اور ان کے درمیان جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں, یورپ کے ملک ہوں یا امریکہ کے ہوں, اور اس سے پرے جہاں جہاں احمدی اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ اس جلسے میں شامل ہیں, اس روحانی اجتماع میں شامل ہیں, ان سب کو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے سلام کہتا ہوں. اپنے اپنے دائرے میں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دائرے بڑھانا شروع کریں, پھیلنے شروع کریں, یہاں تک کہ دائرے پھیلتے پھیلتے آپ کے گرد و پیش کو اپنی لپیٹ میں لے آئیں. یہ میری آپ کو نصیحت ہے. آپ کو محمد برا سلام ہو, پھر سلام ہو, پھر سلام ہو. آپ کے سلام ہمیشہ ہمیں پہنچتے رہے, ہمارے سلام ہمیشہ آپ کو پہنچتے رہیں. ان الفاظ کے ساتھ اب میں آپ کو ودا کرتا ہوں, لیکن دعا کے بعد, اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جس طرح دور دراز سے تکلیفیں اٹھا کر یہاں پہنچے ہیں اور ایمان کی لذتیں پائی ہیں, جنہوں نے آپ کے دکھوں پہ سہلا سہلا کر آرام پہنچایا ہے, اسی طرح خدا آپ کو خیریت سے واپس لے کے جائے, اور خدا کی رحمت آپ کے بدنوں کو سہلائے, اور آپ کی تھکاوٹ کو دور کرے.